أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كانت قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.
اونچے گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے،
نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على نبينا سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وأصحابه وعلماء الدين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق مولانا الرسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم و عنایات سے قرآن کریم کی وہ پر رونق محفل، تفسیر کا وہ گلدستہ اور وہ بہترین میدان اب گلوں سے اور پھولوں سے سج چکا ہے، جس کا انتظار شائقین علوم قرآن کو سارا سال رہتا ہے. قرآن کریم سے متعلق، علوم تفسیر سے متعلق گفتگو اور نکات تفصیلات حضرت الشیخ استاذنا المکرم فرمائیں گے. کچھ انتظامی باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بہت سے احباب جامعہ میں جدید ہوتے ہیں اور کچھ کو سبق دوبارہ یاد کرانا ہوتا ہے، یاد دہانی اور تکرار ہوتی ہے. فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومن کو، ایمان رکھنے والے کو، اطاعت کرنے والے کو ہمیشہ تذکار فائدہ دیتا ہے. اور کچھ بھولی ہوئی باتیں دوبارہ یاد آ جاتی ہیں، اور جن کو معلوم نہیں ہوتی ان کو مزید آگاہی ہو جاتی ہے. ہر جگہ مسلمان اور پھر خصوصاً طالب علم اپنی شان اور وقار کے ساتھ ہی ہوتا ہے، مگر کچھ نظم و ضبط کے آداب، کچھ طریقے اطوار بسا اوقات بعض جگہوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کو گوش گزار کرنی تھیں. الحمدللہ یہاں آنے والے تقریباً تمام ہی احباب، طلباء کرام، فضلاء عظام، اکثریت کے ساتھ فضلاء ہوتے ہیں، اور وہ منزلیں پار کر کے آ چکے ہوتے ہیں جو دوران طالب علمی کی ہوتی ہیں. مسجد کے آداب، مسجد کے طریقے، درس کے آداب، درس میں بیٹھنے کے سلیقے سے وہ واقف ہوتے ہیں. لیکن حضرت الشیخ مدظلہ العالی کے درس میں بیٹھنے کا ادب اور احترام اور شرکت کے آداب سنجیدہ ہے. نازک مزاج شاہاں تاب سخن نداری. اور شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیکنا تراشید در مجلسے، برنجد دل ہوش مندہ بسے. بسا اوقات کو ایسی غفلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجلس پر کچھ اثر واقع ہوتا ہے. سب سے پہلا ادب تو یہ کہ طالب علم جب استاذ کے سامنے بیٹھے تو اس کی توجہ مکمل کامل طور پر شیخ کی جانب ہو، چست ہو کر، مستعد ہو کر بیٹھے، ڈھیلا ڈھالا ٹیک لگا کر بیٹھنا آداب درس کے ہی خلاف ہے. درس کے آداب بجا لائے، پگڑی پہن کر آئے، جتنے فضلاء ہیں ہمارے ہاں تو قانون ہے حضرت شیخ کی جانب سے کہ دور حدیث کے اندر کوئی طالب علم بغیر پگڑی کے نہیں ہوگا. تو یہاں بھی اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پگڑی پہن کر ہی تشریف لائیں. اور جب آئیں درس کے لیے تو چاقو چوبند ہوں، آپ اپنے تمام تقاضے پورے کر کے آئیں، کشادہ چہرے کے ساتھ بیٹھیں، اپنی نیند کو مکمل کر کے آئیں، سبق میں جھوم نہ رہے ہوں. نظر یا تو آپ کی کاپی یا قرآن کریم پر ہو یا شیخ پر ہو، اس کے علاوہ دائیں بائیں کسی بھی صورت نہ دیکھیں. کوئی آئے، کوئی مزدور، کوئی کام کرنے والا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ طلبہ کی نظریں درس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جا رہی ہوں. آداب درس یہ ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو مشن ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور آپ کی توجہ پوری کامل ہونی چاہیے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بیٹھیں, وہ ایک شاعر کہتا ہے, آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں, کہ جب درس کی روانی ہوتی ہے اور تقریر یا کسی بھی موضوع پر کلام ہو رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی بات خلاف مزاج ہو تو وہ سارا تسلسل خراب ہو جاتا ہے. تو طلبہ کرام سے سب سے پہلی گزارش, بنیادی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ تو سامنے بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ باہر سے بھی سن رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, پیچھے والے بھی, تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے سب ہی کی توجہ پر اثر پڑے اور شیخ کو بھی تکلیف ہو. خصوصاً سامنے بیٹھنے والے جتنے بھی طلبہ ہیں ان سے توجہ کی بہت شدید گزارش. دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگ آئیں تو خالی ہاتھ نہ آئیں, اپنی کاپی, جب حضرت علوم سے متعلق کلام فرمائیں گے تو آپ اس کو ضبط کریں, اور بہترین ضبط کرنے کا طریقہ لکھنا ہے. قرآن کریم انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو حضرت کی جانب سے دیے جائیں گے, بیاض والے جس کے اندر ترجمہ لکھا جاتا ہے. اس سے قبل جب تک ہو تو ہر شریک درس کے پاس اپنا قرآن کریم ہو جس میں وہ مکمل توجہ کر کے بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ صرف وقت گزاری کے لیے گویا کہ آیا ہے اور ساتھ والے کے نسخے میں ہی دیکھ رہا ہے. اپنی توجہ, اپنی طلب پوری بنا کر اور پوری توجہ کر کے آئے. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا درس ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين, رواه مسلم. اسی کتاب کی برکت سے اور اسی کتاب سے اللہ رب العزت بعض قوموں کو عروج اور بعض کو زوال دے دیتے ہیں. تو جو آداب اختیار کرتا ہے کما حقہ, انشاءاللہ وہ فیض یاب بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا, اور بے ادبی دنیا اور آخرت میں پریشانی کا باعث بنتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. سکھانا تو اللہ تعالیٰ جن کو نصیب فرمائے اور اس میں خوب برکت نصیب فرمائے, سیکھنا تو آسان ہے. تو ہم جب سب سے بہترین کام کر رہے ہوں تو اس کے لیے سب سے بہترین آداب بھی لازم ہے. چونکہ بہت بڑی تعداد طلبہ کرام کی موجود ہوتی ہے, سارا دن قیام کرتے ہیں, قیام سے متعلق آداب بہت زیادہ ضروری ہیں. پانچ نمازیں انشاءاللہ جامعہ میں ہیں, پھر نظم و ضبط, آمد و رفت کے قوانین ہمارے ہاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فتنہ آخر زمان موبائل فون, اس کے بارے میں حضرت کی طرف سے بہت واضح اور بہت سخت احکامات ہیں کہ کوئی طالب علم اپنا موبائل دوران درس نہ استعمال کرے گا نہ نکالے گا. کسی کے پاس موبائل فون نہیں ہونا چاہیے, ہے تو سائلنٹ کر کے جیب میں رکھا جائے. اور جانا کہ حدود میں کبھی بھی موبائل بجا اور موبائل فون کی آواز آئی تو وہ ناقابل واپسی ضبط ہوتا ہے. وہ چاہے آپ کا ہو یا کسی کا ہو, وہ جتنی بھی قیمت کا ہو وہ ناقابل واپسی ضبط ہے. نہ سم ملے گی نہ کچھ, اور ایک ہی قانون حضرت کی طرف سے ہے اس بارے میں. اس کا بہت زیادہ خیال کیجئے ورنہ آپ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. موبائل فون ایسا جدید قسم کا فتنہ ہے کہ بہت سے کمزور اور ناتجربہ کار قسم کے یا غفلت کہیں کہ ان غفلتوں کی وجہ سے یہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ مسجدوں میں بھی داخل ہو گیا ہے, مدرسوں میں بھی داخل ہو گیا ہے. یہ فتنہ ایسا ہے کہ ہاتھ ہاتھ میں پہنچ چکا ہے, حرم اور خارج حرم میں موجود ہے, اور شیطان جو انسان کے ساتھ ہے. جتنا ہو سکے اس سے پرہیز فرمائیں. کسی قسم کی شکایت موبائل فون کے بارے میں یہاں سے رخصت کا سبب بھی بن سکتی ہے, لہذا اس بارے میں بہت محتاط رہیں. شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے درس سے محروم کرے. اس کے جو بھی اسباب اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ سارے بروئے کار لانے کی کوشش کرے گا. تو جو طلبہ یہاں موجود ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرمائیں. جو طلبہ اکرام قیام کریں گے انشاءاللہ, تو ان کے لیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جہاں جگہ دی جا رہی ہے اپنا انتظام وہیں رکھا کریں. بہت سے طلباء رات کو مسجد کے صحن میں سوتے ہیں, نیچے سوتے ہیں, تو یہ ہماری بائیں جانب جو درسگاہ ہے, درجہ سابعہ کی درسگاہ ہے, درجہ سابعہ کی درسگاہ میں کوئی طالب علم نہ لیٹے, نہ اس کے اندر بستر رکھے, نہ کوئی سامان رکھے. اس کو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ ایک خارج جگہ ہے, سائڈ پہ ہے, تو اس کے بارے میں طلبہ سے زیادہ سستی ہوتی ہے. لہذا احتیاط نرس کیا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی طالب علم نہ لیٹے. اور درس ختم ہونے کے بعد آپ تمام شرکائے درس اپنی اپنی ڈیکسوں کو اٹھائیں اور مقرر کی ہوئی جگہ پر رکھیں. درس ختم ہونے کے بعد اپنی ڈیکسوں کو یہاں چھوڑ کر نہ جائیں. الحمدللہ تمام انتظامات جامعہ میں بدرجہ اتب موجود ہیں. 24 گھنٹے لائٹ رہتی ہے, پینے کے لیے آپ کے پاس ٹھنڈا پانی بھی ہے, مدرسے کے اندر ایک ضروریات کے لیے کینٹین بھی ہے, اور قیام و طعام کا تمام انتظام ہے. کوشش کریں طلبہ کرام جامعہ سے باہر تشریف نہ لے جائیں, آپ یہیں رہیں, یہی مادر علمی ہے. آپ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں, بلا وجہ باہر جانے سے گریز کریں. اور اگر کسی ضرورت کے لیے جانا ہی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان کے اوقات رکھیں, اس میں اپنے باہر کے امور مکمل کر کے واپس تشریف لے آئیں. اس کے علاوہ جامعہ سے باہر نہ جائیں. تاخیر سے آنے والوں کو منع بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کے لیے دشواری کا باعث بن سکتا ہے. جو طلبہ جامعہ مقیم ہے وہ بھی، جو نہیں وہ بھی، ان کو چاہیے کہ جو درس کے اندر نکات دیے گئے پڑھائے گئے وہ دہرائیں، ان کی تکرار کریں. جو سارے دن کا آموختہ ہے اس کو ایک دفعہ کسی ساتھی کے ساتھ تکرار کی صورت میں، تذکار کی صورت میں اس کو دہرایا جائے. کیونکہ علم بغیر بحث کے پختہ نہیں ہوتا. سہ چیز از بغیر سہ چیز پائیدار نہ مان. ملک بے سیاست، مال بے تجارت اور علم بے بحث، شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں. تو علم تو ہوگا لیکن اگر اس کی بحث و تکرار نہیں ہو، اس کا تذکرہ نہ ہو، سننا سنانا نہ ہو، تو وہ پھر اس کی نقوش مٹ جاتے ہیں. تو آپ جو اپنا قیمتی وقت لگا رہے ہیں اس کو مکمل قیمتی بنانے کے لیے یاد کیا جائے. اور ساتھی سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات رہ جائے تو وہ ساتھی بھی بتا سکتا ہے. تو مغرب کے اوقات اور عشاء کے اوقات کو، اپنے ظہر کے اوقات کو قیمتی بنائیے. حضرت جو طویل و عریض درس دیتے ہیں اس کو پھر پورا محفوظ کریں، کما یلیق شان اس کو یاد کریں، اور آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، امتحان بھی ہوگا. یہ تو باقاعدہ درس ہے، اس کی پوچھ بھی ہوگی. تو آپ لوگ مستعد رہیں اور اس سبق کو یاد فرمائیں. ہماری مسجد درمیان میں واقع ہے، ایک جانب وضو خانہ، حوض، طہارت خانے ہیں، دفتر ہے، مطبخ دوسری جانب ہے. کبھی بھی مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیں، نہ یہاں نہ کہیں اور، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتخذ المسجد ممرا كما قال، مسجد کو گزرگاہ نہ بناؤ. تو مسجد کے باہر راستہ ہے، وہاں سے جائیں. اسی طرح اوپر دارالاقامہ بھی ہے، اوپر کی منزل بھی مسجد ہی ہے، وہاں سے بھی راستہ نہ بنائیے. یہ احکامات، یہ شریعت ہے، ہمیں خود سے عمل کرنا ہے. کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، ہم یہاں ہوں یا کہیں بھی ہوں، تربیت کو قبول کرنے والے ہوں اور تربیت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. الحمدللہ ٹھنڈے پانی کا انتظام بہت سی جگہ پر جامعہ میں موجود ہے، اور جب بھی پانی پئیں سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے پئیں، بیٹھ کر پئیں، تین سانسوں میں پئیں، آداب عمل میں لائیے. جو طلبہ کرام یہاں قیام فرماتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز کے اوقات میں پہلے سے تیار رہیں. ہمارے پاس طہارت خانے ایک محدود ہیں، جتنی بڑی تعداد ہے اتنے طہارت خانے تو ممکن نہیں. پھر اذان کے بعد باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، تو جو طلبہ یہاں مقیم ہیں ان سے گزارش ہے کہ اذان سے قبل اپنے آپ کو تمام تقاضوں سے فارغ کر کے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش فرمائیں. یہاں دو باتیں ملحوظ خاطر رہیں، جب اذان شروع ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ سنت کے مطابق آرام سے بیٹھ کر اذان سنی جائے، کچھ لوگ اذان سنتے ہی چل پڑتے ہیں طہارت خانے کی طرف. یہ بہت ہی نامناسب عمل ہے. اذان تو مسنون عمل ہے، بیٹھ کر سننی چاہیے، اس بات کی احتیاط کی جائے. اور پھر یہ کہ ایک ساتھ رش ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچا جائے. اور پھر جو لوگ تیاری کر کے مسجد میں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ صف اول میں پہلی جہاں جگہ مل سکے وہاں بیٹھیں. سب سے زیادہ اجر و ثواب تو صف اول کا ہے. مسجد میں دائیں بائیں بیٹھنا تو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ بس وقت کا انتظار ہو رہا ہے. ہم تو یہاں ثواب کے طلبگار بن کے آئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پوری طرح متوجہ ہو کر صفوں میں بیٹھیں. اس دوران اپنا عام وقت بھی دیکھ سکتے ہیں, تلاوت بھی کر سکتے ہیں. حضرت شیخ بالکل پسند نہیں فرماتے کہ کوئی بغیر داڑھی والا داڑھی منڈا پہلی صف میں آئے. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ بر وقت غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صف اول میں موجود ہوں, کہ ایسی صورت موجود ہی نہ ہو, ایسی صورت پیش ہی نہ آئے. آپ لوگ یہاں مقیمین ہیں بڑی تعداد میں, آپ لوگوں کا پہلا حق بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اسی طرح جب اذان شروع ہو اس سے پہلے خصوصاً فجر میں, کیونکہ ماشاءاللہ سارے طلبہ اٹھتے ہیں تو کوشش کریں اس سے پہلے اپنے تقاضوں سے مکمل فارغ ہو جائیں اور مسجد میں آ کر بیٹھیں. حضرت شیخ صرف درس نہیں فرماتے بلکہ تربیت دیتے ہیں. فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازوں میں تربیت کا عمل ہے. فجر کے بعد حضرت بیان فرماتے ہیں اشراق تک تمام طلبہ کا بیٹھنا ضروری ہے, اس میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. آپ پوری تیاری سے بیٹھیں اور پوری توجہ سے سنیں, وہ بھی آپ کی تربیت کا اور درس کا حصہ ہے. ظہر کے بعد تعلیم کی ترتیب ہوتی ہے, تمام شرکا اس میں بھی شریک ہوں گے. اس دوران آپس میں باتیں کرنا یا اس کو اسے پش ڈال کر کسی اور کام میں مصروف ہونے کی اجازت نہیں ہے. باقاعدہ آپ پوری توجہ کے ساتھ تعلیم میں بھی متوجہ رہیں. اسی طرح عصر کے بعد بھی حضرت بیان فرماتے ہیں, مغرب کے بعد بھی باقاعدہ ترتیب ہے حضرت کی طرف سے تلاوت کی, اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. انشاءاللہ ساری تفصیلات آہستہ آہستہ آپ کو سکھائی جائیں گی, بتائی جائیں گی. تربیت کا پورا انشاءاللہ عمل ہوگا. عشاء کے بعد بھی ذکر و اذکار کی ترتیب ہے. آپ تمام حضرات کو, موجودین کو یہ بتانا ہے کہ اس میں موجود رہنا ضروری ہے, اختیاری نہیں ہے. اسی طریقے سے لباس کے آداب ہیں, لباس کا طریقہ سلیقہ ہے. جو طلبہ یہاں پر رہائشی ہیں ان کو لباس کے آداب پورے بجا لانے ہیں, جس میں خصوصاً یہ جو بٹن بٹی ہے, حضرت فرماتے ہیں جس طرح دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے, اور پوری تفصیل اور دلائل انشاءاللہ آپ حضرت سے ہی گوش گزار کر فرمائیں گے اور آپ سنیں گے. تو یہ تمام طلبہ کی کوشش کریں, حاضرین جتنے بھی ہیں اور یہاں نہیں بھی ہیں, یہ تو دینی مسئلہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق بنایا جائے. تو آپ کے لباس بھی آداب کے عین مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح حضرت فرماتے ہیں جب کوئی چیز دی جائے یا لی جائے تو صرف دائیں ہاتھ سے دیا اور لیا جائے, بائیں ہاتھ کو ساتھ میں شریک نہ بنایا جائے. اس مسئلے کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں. مسائل تو بہت سارے ہیں تربیت سے متعلق بھی اور شریعت سے متعلق بھی, جس کی انشاءاللہ تفصیلات حضرت خود بیان فرمائیں گے. ایک گزارش یہ تھی کہ بہت سے طلبہ کا چونکہ دارالاقامہ ہمارے ہاں کم ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر والی وسعت نصیب فرمائے, تو بہت سے طلبہ مسجد میں ہی قیام کرتے ہیں اوپر کی منزلوں میں. تو کپڑے دھو کر بعض طلبہ خصوصاً جدید حضرات یہ مسجد کی جو ریلنگ ہے اس پر لٹکا دیتے ہیں. تو حضرت کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے اس بات کی پابندی ہے کہ کوئی طالب علم اپنے کپڑے یہاں ریلنگوں پر نہ لٹکائے, اس کے جو مقامات ہیں کپڑے سکھانے کے وہاں سکھائے جائیں, اور خصوصاً جمعے کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی مدرسے کے اندر اطراف میں بھی کپڑے نہ لٹکے ہوں. جمعے کے دن حضرت کے جمعے میں شرکت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں, طلبہ کرام بر وقت پہلے سے تیار ہو کر صفوں میں آ کے بیٹھیں. انشاءاللہ درس تو جمعے کے دن بھی ہوگا, تیار تو آپ لوگ انشاءاللہ ہوں گے ہی, لیکن بسا اوقات یہ شکایت بھی بعض طلبہ کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے کہ ادھر بیان چل رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں, باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اور برا اثر پڑتا ہے. تو ایسا نہ کیا جائے, بر وقت تیار ہو کر پہلے سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوں. آپ یہاں حاصل کرنے آئے ہیں, آرام کرنے نہیں. اور جو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے وہ مکمل مستعد ہوتا ہے. آپ حضرات ماشاءاللہ فضلاء کرام ہیں, آپ نے حدیث شریف پڑھی ہوگی جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات کو قیام فرمایا انہوں نے, تو وہ مستعد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے. تو تربیت اور علم اس کو ملتا ہے جو مستعد ہوتا ہے, تیار ہوتا ہے اور تمام ضوابط اور قوانین کو پورا کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اس کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور علم بھی ملتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. انشاءاللہ العزیز مناسب موقع پر آپ حضرات کو بیاض والے قرآن کریم دیے جائیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو طلبہ کرام کی یہاں ہے اور سب کو ملتے ہیں اور تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں, ایک ہی رنگ کے تقریباً ہوتے ہیں. اس کی حفاظت کرنا اور اس کو گراں قدر اپنے لیے سرمایہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ بہت سے طلبہ مسجد میں موجود جو پہلے سے الماریاں ہیں اسی میں رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر مکس ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ درس تو ہے نہیں کہ یہاں سب طالب علم ایک دوسرے سے واقف ہوں, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے تو پریشانی کا باعث ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ المانیاں اتنا زیادہ بوجھ بیک وقت برداشت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی کہ سارے طلبہ اسی میں ہی قرآن کریم رکھیں. تو اپنے قرآن کریم کی قدر کیجئے اور اس کی حفاظت بھی کیجئے. بے توجہی بے اعتنائی کا اظہار نہ ہو, قدردانی کا اظہار ہو. کوئی شخص اپنے پیسے سامنے سجا کے نہیں رکھتا, کوئی رکھ کے نہیں جاتا, کیونکہ اس کی قدر ہوتی ہے. جب ایک انسان کے اندر کسی چیز کی قدر ہو تو اس کو اتنی حفاظت سے رکھتا ہے. آپ نے تو اپنا سارا درس اور اس کے درس کے نکات اس میں محفوظ کرنے ہیں, اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو آپ جہاں بھی محفوظ اور اطمینان کے ساتھ رکھ سکتے ہوں وہاں رکھیں, مسجد میں ایسے چھوڑ کے نہ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے تمام اعمال سنت اعمال کی پابندی بھی کرنا ضروری ہے. جو طلبہ یہاں رہیں وہ یہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. نمازوں کے اوقات میں اذان کے بعد باہر نکلنا ویسے ہی منع اور مکروہ عمل ہے. اپنے امور کو اپنی ضروریات کو مختصر رکھیں. کچھ طلبہ باہر سے آتے ہیں یہاں تفصیل میں شرکت کے لیے, تو اپنے اوقات کو صرف اس سفر کو علمی رکھیں کہ آپ کا آنا جانا قیام یہ سب باعث اجر و ثواب ہو, یہ سفر آپ کا خالص علمی ہو, اور اس سفر کے لمحے بلمحے پر اللہ رب العزت آپ کو اجور و ثواب نصیب فرمائے. جتنی اچھی اور کامل نیت ہوگی یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب بھی اتنا ہی ملے گا. اسی طرح چونکہ بڑی تعداد ہے, طلبہ کرام کو درجی کے اعتبار سے مدعو کیا جاتا ہے طعام کے لیے. مطعم میں ہمارے حضرات درجے کے اعتبار سے درجہ بندی کر کے بسا اوقات بلاتے ہیں, تو جب آپ کا نمبر آئے تو اسی وقت آپ اور اسی درجے کے ساتھ آپ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں. اس کے اندر نہ کسی قسم کی عجلت کی ضرورت ہے. الحمدللہ جتنے آپ حضرات ہیں اس سے زیادہ کا انتظام حضرت کی جانب سے ہوتا ہے, ادارے کی جانب سے ہوتا ہے. اس بارے میں آپ متفکر نہ ہوں, آرام تسلی سے جائیں. جگہ بھی بہت ہے الحمدللہ اور انتظامات بھی پورے ہیں. جب جس طرح آپ حضرات کا نمبر آئے اسی وقت تشریف لے جائیں. جامع میں رہتے ہوئے احتیاط فرمائیں کہ آپ سے کسی اور ساتھی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کی چیزیں بغیر اجازت کے استعمال نہ فرمائیں, اور سونے کے اوقات میں بھی جاگنے کے اوقات میں بھی آپ دوسروں کے لیے ممد اور معاون تو بنے, ایذا کا باعث تکلیف کا باعث نہ بنے. یہی علم اور یہی درس آداب کے ساتھ ہی ہم تک آج تک منتقل ہوا ہے. الدین کلہ ادب, دین سارا ادب ہے, احترام ہے, اور آداب کے اور سلیقوں سے پر ہے, اس کو اپنایا جائے. کسی ساتھی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو, کسی کی چیز ہم بغیر اجازت استعمال نہ کریں. اسی طرح جب بھی اجتماعی دعا ہو تو دعا میں متوجہ ہوں. اجتماعی دعا اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ ایسے ہی قبول فرماتے ہیں, اور حضرت کے بھی معمولات, حضرت اللہ تعالی حضرت کو صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرمائے. سارا سال مصروفیت کے باوجود اور درس حدیث دینے کی ذمہ داریوں کے ساتھ ان آرام اور چھٹیوں کے دنوں میں بھی طلبہ کو اپنی اس پیرانہ سالی کے ساتھ اور متعدد بیماریوں کے ساتھ اللہ رب العزت حضرت کو کامل سے تندرستی نصیب فرمائے. پوری کوشش فرماتے ہیں کہ حضرت خود ہی نماز پڑھائیں اور آپ حضرات کو درس دیتے ہیں, تو آپ بھی پوری لگن پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی عذر کے ہیں آپ, اور آپ کی کوئی رکعت نکلے یہ بہت نامناسب ہے. حضرت بر وقت نماز قائم فرماتے ہیں تو آپ کے لیے کیا عذر ہے کہ آپ تاخیر سے آئیں. لہذا نمازوں کی اوقات کی پوری پابندی یا حضرت اس جگہ پر حضرت مولانا انور شاہ نماز پڑھا رہے ہوں یا جو بھی اور دعا کی ترتیب ہو اس کے اندر مکمل آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ذکر اذکار میں اور دعاؤں میں شریک رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یہ بھی پابندی طلبہ کے لیے ہے کہ ان کے جو لباس ہیں وہ اس طرح کے رنگوں کے نہ ہوں جو مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بڑا فیشن کا دور ہے، تو طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ کوشش کریں سفید کپڑے پہن کر آئیں۔ البسوا ثیاب البیض، سفید کپڑوں کا اہتمام کرنے کی کوشش فرمائیں، اور پگڑی بھی کوشش کریں سفید باندھیں، اور رنگین کپڑوں سے ویسے بھی طلبہ کرام کو، علماء کرام کو ذرا بچنا چاہیے، اور درس کے آداب کے طور پہ اپنے آپ کو ویسے بھی صاف ستھرا رکھ کر تشریف لائیں۔ یہ آداب مسجد بھی ہیں، آداب قرآن کریم بھی ہیں، اور درس بھی ہیں۔ چونکہ درسگاہ مسجد ہے اور کئی گھنٹے، اور جو طلبہ رہتے ہیں ان کو تو اور طویل وقت مسجد میں گزارنا ہے، تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھے۔ کچھ لوگ پینسل استعمال کرتے ہیں، تو پینسل کا کچرا مسجد میں نہ گرے۔ جو طلبہ مسجد میں رہتے ہیں تو اپنے کپڑے جو پرانے ہوں ان کو جلد دھو لیں، اس میں بدبو نہ آئے، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں تو پیاز اور لہسن کھا کر بھی لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دو سبزیوں میں سے سبزی استعمال کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اور فرمایا کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد کا خیال رکھتے ہوئے، آداب رکھتے ہوئے، مسجد کے اندر میلے کپڑے نہ رکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ہماری پاس جگہ کی تنگی ہے، تو پھر پہلے متوقع جو آپ کے پاس وقت ہو اس کے اندر اس کو صاف کریں۔ اور بھی سوتے بیٹھتے میں جہاں انسان رہتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی چیز ایسی گر جاتی ہے، تو اس بات کا اہتمام رہے کہ ہم مسجد میں ہیں اور مسجد کے آداب مستقل ہیں ہمارے اوپر، لہذا مسجد کے آداب کو بجا لایا جائے۔ جو حضرات باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کے لیے دو قسم کی ترتیبات ہیں، ایک تو وہ جو مکمل درس میں شریک ہونے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے داخلہ لیا ہے، تو وہ حضرات تو داخلے کی ترتیب اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حاضری میں موجود رہیں۔ باقی بھی تمام حضرات موجود رہیں گے، طلبہ کی حاضری سبق سے قبل ہوتی ہے تو حاضری میں موجود رہیں۔ جو طلبہ زیادہ غیر حاضر ہوں گے ممکن ہے ان کو پھر امتحان میں شرکت کی اجازت نہ ہو، اور جس کو امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہے پھر سند بھی ان کے لیے جاری نہیں ہوگی، اور جو رہائشی طلبہ غیر حاضریاں کر رہے ہوں گے ان کو رخصت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو حضرات باہر سے تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ درس میں شریک ہیں تو وہ حاضری کا اہتمام بھی فرمائیں گے۔ اور ایک ہمارے بہت سے احباب کا طبقہ وہ ہے جو اپنے اوقات میں سے بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے کاروبار، اپنے آفس یا دیگر وجوہات کی وجہ سے مشغول ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے جانے پہ، حضرت کی طرف سے ان تمام حضرات کو بھی شرکت درس کی اجازت ہے۔
ایسے حضرات، صرف ایسے حضرات جو باہر سے تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ داخلہ نہیں ہے، پھر مسجد کے پیچھے کی جانب بیٹھ سکتے ہیں. اس سبق کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہے، جتنا بھی سن سکیں وہ سنیں، سیکھیں، علم حاصل کریں، قرآن کریم کی علوم سے فیضیاب ہوں، اور پھر جب ان کو جانا ہو تو وہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طالب علم کو دوران درس اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں ہے. تقریباً 3 گھنٹے کے قریب درس ہوگا، اس میں اپنے سارے تقاضے پورے کر کے آنے ہیں، بیچ میں سے کسی طالب علم کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم کا علم حاصل کرنا بہت بڑا ہے. ایک حدیث شریف ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص بطحا جائے اور وہاں سے 2 بہت اچھی مضبوط اونٹنیاں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی معصیت کے لے کر آ جائے؟ اونٹنیاں بھی ملیں، کوئی قیمت بھی نہیں ہے. تو قیمت نہیں ہوگی تو پھر کسی کی ہوں گی؟ فرمایا نہیں، گناہ بھی نہیں ہے، وہ لے کر آ جائے. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ بطحا مدینہ منورہ میں ہی تھوڑا باہر ایک جگہ ہے، مدینہ کی اندر ہی ہے، شہر سے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پہ. تو سب نے کہا، حضرت بالکل، ہم تو چاہتے ہیں کسی کو 2 اونٹنیاں مل رہی ہوں. عرب میں اونٹ بڑا قیمتی سرمایہ تھا، وہ سواری کا بھی، وہ مال کا بھی، وہ ان کی محبت کا بھی، اور آپس میں ایک دوسرے سے برتری کا بھی ذریعہ ہوتا تھا. اونٹ ان کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آج بھی عربوں کے دلوں میں بڑی محبت ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے جب مثال میں فرمایا تو تمثیل کے طور پہ فرمایا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو وہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. ہمارے عزم والے اونٹوں سے ذرا واقف نہیں ہیں اور اونٹوں سے ذرا ہمارا تعلق نہیں ہے. تو اگر یوں سمجھا جائے کہ کہا جائے کہ بہت قیمتی 2 گاڑیاں لے جائے اور 2 قیمتی مرسیڈیز گاڑیاں لے کر آ جائے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، حضرت ہم میں سے تو ہر شخص جائے گا کہ دودھ کا بھی انتظام ہوتا ہے، اونٹنی سے گھر میں دودھ بھی آ جائے گا، گوشت کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، جب وقت بڑھے ضرورت ہو تو گوشت بھی ہے، اس کی قیمت بھی ہے، اس کا مال بھی ہے، وہ ہر طرح سے فائدہ مند ہے. فرمایا، حضرت ہم میں سے تو ہر کوئی چاہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لینا، 2 آیتیں سیکھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور جو 3 سیکھے وہ 3 سے بہتر ہے، اور جو 4 سیکھے وہ 4 سے بہتر ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے، تو دنیا کے مال و اسباب سے تشبیہ اس لیے بھی فرمائی کہ انسان دنیا کے اوقات اپنے مال میں استعمال کرتا ہے، مال کمانے کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنا بڑا ضروری سمجھتا ہے، اور اس کی توجہ اکثریت دنیا کی تو اسی کی طرف ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ قیمتی قرآن کریم کی 1 آیت حاصل کرنا ہے. اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک ایک نشست میں حضرت جو درس دیتے ہیں تو بسا اوقات 100-100 آیتیں، ایک ایک درس میں 100-100 آیتیں ہو جاتی ہیں، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ کم و بیش ہوتی ہیں. تو آپ سمجھیں اور خیال فرمائیں کہ کتنا قیمتی خزانہ یہاں بیٹھ کر آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی قیمت، اس کی قیمت تو لگائی نہیں جا سکتی. ساری کی ساری کی ساری دنیا ایک کلمے کے سامنے ہیج ہے. اللہ رب العزت کے کلام کے سامنے دنیا کے سارے لال و جواہر کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ان چیزوں کی قیمت چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے نہیں لگائی جا سکتی. حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن سلطان محمود سبکتگین کا جو غلام تھا ایاز، وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایاز ایک غلام تھا جس کو آزاد کر کے بادشاہ نے وزیر بنایا تھا. تو باقی وزرا اس سے بہت جلتے تھے اور اس کو کمتر محسوس کرتے تھے اور اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اس غلام کو اٹھا کر ہمارے ساتھ بٹھایا ہے. بادشاہ خوب سمجھتا تھا اور بڑا ذی عقل تھا، تو بادشاہ نے کہا ایک دن میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کتنا عقل مند ہے. کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے وزیر خزانہ سے کہا کہ ہمارے خزانے میں جو سب سے قیمتی گوہر نایاب ہے وہ تو لے کر آؤ. وزیر خزانہ نے حکم کی تعمیل کی اور بڑے اعلی قیمتی مخملی ڈبے کے اندر بادشاہ سلامت کو وہ قیمتی یاقوت پیش کیا. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ ایک بڑا ہتھوڑا لایا جائے اور اس ہیرے کو لے کر، اس یاقوت کو لے کر سامنے رکھ دیا جائے. ہتھوڑا اور یاقوت دونوں پڑے ہیں، اب اس کو میدان میں رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے وزیر اعظم سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اٹھیں اور اس ہتھوڑے سے اس یاقوت کو توڑ دیں. وزیر اعظم شش و پنج میں پڑ گیا اور کھڑا ہو کر اس نے عرض کیا بادشاہ سلامت، اس عاجز اور مسکین سے مملکت کا اور بادشاہ سلامت کا سب سے قیمتی نایاب یاقوت توڑنے کی جسارت نہیں ہو سکے گی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے معذور ٹھہرائیں اور میں یہ نہیں توڑ سکتا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. دوسرے وزیر خزانہ سے کہا کہ تم توڑ دو. اس نے بھی ہیرے بہانے کر کے معذرت کر لی. تیسرا وزیر کھڑا ہوا تو پھر آگے جتنی بھی قطار تھی سبھی معذرتیں کرتے رہے. آخر میں نمبر آیا ایاز کا. بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز اٹھو، ہتھوڑا لو اور اس یاقوت کو توڑ دو، جیسے بادشاہ نے سب سے کہا اس سے بھی کہا. تو ایاز نے اگلا لمحہ ضائع کیے بغیر اٹھا اور ہتھوڑا اٹھایا اور پوری طاقت سے اس یاقوت کو دے مارا. یاقوت کی کرچنیں بکھر گئیں اور وہ پاش پاش ہو گیا اور سب لوگ دیکھتے رہ گئے اور زیر لب ایاز کو برا بھلا کہنے لگے. بادشاہ نے پوچھا ایاز تمہیں معلوم ہے یہ کتنا قیمتی تھا؟ ایاز نے کہا جی معلوم تھا. کہا تم جانتے ہو پوری مملکت میں اس کی مثل اور نظیر نہیں ہے. ایاز خاموش رہا. کہا سب نے نہیں توڑا تھا، تم بھی تو عذر کر لیتے اور نہ توڑتے، کیوں توڑا؟ تو ایاز نے جو جملہ کہا اور جو بات کی وہ بڑی قیمتی ہے جو بتانا چاہتا ہوں. کہا بادشاہ سلامت میں نے ایک ترازو قائم کیا تصور میں، اور اس قیمتی اور بیش بہا ہیرے کو ایک طرف رکھا اور دوسری جانب آپ کے حکم اور ارشاد کو رکھا. آپ کے حکم کے سامنے اس کی قیمت کچھ بھی نہیں تھی، جب آپ کا حکم آیا تو یہ صفر ہو گیا. میرے نزدیک آپ کے حکم کی قیمت بہت بڑی تھی، اور جن لوگوں نے نہیں مانا شاید ان کے نزدیک آپ کے حکم سے زیادہ اس ہیرے کی قیمت تھی. لہذا آپ کے حکم کے بعد اگلا لمحہ ضائع کرنا بھی بے ادبی تھا، لہذا میں نے اس کو توڑ دیا. بادشاہ نے کہا بس یہ فرق ہے تم میں اور ایاز میں. تو دیکھیں ان کلمات کے سامنے وہ دنیا کا بیش بہا ہیرا تھا، اس کی یہ تو پھر چھوٹی سی ایک تمثیل اور مثال ہے. اللہ رب العزت کی کلام کے سامنے تو سات و زمین و آسمان کی قیمت کچھ نہیں، یہ تو براہ راست اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس میں حاضری کا شرف ملنا یہ اللہ کا احسان ہے. ہم اس بات کو محسوس کریں کہ دنیا کے کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں انعام دے کر کلمہ نصیب فرمایا، اور پھر کلمے والے بھی بہت ہیں. اللہ رب العزت نے دین سے اور علم سے شغف نصیب فرمایا، دیندار بنایا، اور وہ بھی تو بہت ہیں. ان میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی. کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق شاید دنیا میں 10 لاکھ آدمیوں میں سے کوئی ایک ہوگا جس کو قرآن کریم کے درس پڑھنے کی توفیق ملے گی. دنیا کی آبادی رکھیں اور تقسیم کریں جتنے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، شریک درس ہوتے ہیں، تو 10 لاکھ میں سے ایک بھی شاید نہ ہو. یہ تناسب 10 لاکھ سے بھی بڑھا کا ہوگا. تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم یہاں شریک ہوئے ہیں، ہم 10 لاکھ میں سے کوئی ایک آدمی منتخب ہوا ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشن خدائے بخشندہ. تو ہمیں اللہ کا ایک احسان ہوا، ایک موقع ملا یہاں آنے کا، اور اگر ہم قدر کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. احسان مانیں اور پھر احسان کا کما حق ہو شکریہ بھی اللہ کا ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اب اس کا شکریہ ادا ہو. اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اس گئے گزرے دور میں ایسے بڑے محقق شیخ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس میں قدردانی بھی ہوگی، شکریہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ نعمت کا شکریہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی نصیب فرمائیں گے. اور لئن شکرتم لازیدنکم، تو انشاءاللہ مزید دین سیکھنے کی بھی توفیق ہوگی، اور یہ دین ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی گلستان شروع فرماتے ہیں تو شکر سے کرتے ہیں. احملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل داود شکر کیا کرو، میرے بہت کم بندے شکر کرتے ہیں. میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کریم کے اندر جہاں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا، اے اللہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا، اور مورد الزام اس نے آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا، اے اللہ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے نکالا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بہت تھوڑے سے آپ کے بندے بچیں گے اخلاص والے، جو میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے اور جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولَ، اللہ تعالی نے بھی فرمایا بالکل تمہیں صحیح کہا اور میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. یہاں پر بات ختم کرتے ہوئے شیطان نے کہا ایک بڑا عجیب جملہ کا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ آپ کو زیادہ شکر گزار لوگ نہیں ملیں گے. قرآن کریم میں شیطان کا کلام ہے, اس نے کیا کہا, ان کو ایسا کر دوں گا کہ پھر آپ کو زیادہ شکر کرنے والے نہیں ملیں گے. بس کوئی نہ کوئی شکوہ ہی رہے گا, کوئی نہ کوئی شکایت ہی رہے گی, کبھی دل میں کبھی زبان میں. یہ شیطان کا اثر ہوگا, اور اس نے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہا میں ان کو ناشکرہ بنا دوں گا. سبق بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی شکر نہیں ہے, ساری نعمتیں دی ہیں پھر بھی شکر نہیں. نہیں, شکر جتنا زیادہ ہوگا اللہ رب العزت نعمت میں پائیداری نصیب فرمائیں گے. جو نعمت ہے وہ پائیدار ہو جائے گی, وہ مضبوط ہو جائے گی, اور مزید نعمت کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے. تو شکر کیا ہے, ہم بار بار پڑھیں, ایک دفعہ تفسیر پڑھی تو دوسری دفعہ پڑھیں, دین کو یاد کریں, تازہ کریں. بہت سے حضرات ہیں ماشاءاللہ جو ہر سال پابندی سے شریک ہوتے ہیں, یہ شکر ہے اس کا, یہ قدردانی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اس کی کما حق کا ہو قدردانی کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم عنایت احسان سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 14 مرتبہ مجھے بھی سعادت دی کہ میں نے بھی حضرت سے تفسیر پڑھی, اور الحمدللہ تقریباً 2 دفعہ حضرت سے درس حدیث پڑھنے کی توفیق ملی. گزشتہ سال حضرت کا حکم ہوا کہ دوبارہ آؤ, ہم نے کوئی 16-17 سال پہلے دور حدیث کیا تھا, دوبارہ حضرت نے فرمایا پھر آؤ. پھر تفسیر بھی پڑھی 1 سال ہم نے دوبارہ, پھر حدیث شریف کا درس الحمدللہ دوبارہ پڑھا, تو پتا چلا کہ ہر دفعہ پڑھنے سے اللہ رب العزت شیخ کی برکت سے علوم نصیب فرماتے ہیں. حضرت نے اور علوم بیان کیے جو پہلے نہیں کیے تھے. جو دوبارہ شرکت کرے گا اس کو اور نئے علوم ملیں گے, اور یہ علم لدنی ہے. من عامل بما علم ورث اللہ علم ما لم يعلم. شیخ کے ذریعے اللہ رب العزت وہ علوم پہ نصیب فرماتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے, وہ شیخ پر کھلتے ہیں, اور ظاہری بات ہے طالب علم جب طلب کے نیت سے اور قدر کی نیت سے بیٹھا ہو تو پھر وہی فیضیاب ہوتا. تو کبھی بھی اپنے آپ کو سیر نہ سمجھیں, ہم آج بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ طالب علم ہی رکھے ساری زندگی, اور ہمیں سچا طلب علم نصیب فرما دیں. جب علم کی طلب کامل ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے راستے آسان ہو جائیں گے اور توفیق بھی نصیب ہوگی. یہ بہت بڑی دعا ہے, اتنی بڑی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. آپ دعا کریں, آپ یہ الفاظ حضرت ادا فرمائیں کہ رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجئے. یہ تعلیم نبی کو کی جا رہی ہے اور ان کے واسطے سے ساری امت کو کی جا رہی ہے. حضرت یوں دعا مانگنی ہے. تو علم جب بڑھے گا تو انشاءاللہ علم کے ثمرات بھی بڑھیں گے, اور علم کے ثمرات بڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کام کی بنے گی اور آخرت بھی کام کی بنے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ ساری بنیاد ہے شکر پہ. آپ کو شیخ کا شکر گزار ہونا ہے, آپ کو ادارے کا شکر گزار ہونا ہے, آپ کو اپنے اللہ رب العزت کی توفیق کے اوپر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ تو چند دن کے اسباق ہیں, اور اب انشاءاللہ چند ہی دنوں میں رمضان المبارک شروع ہوں گے, تو وہ تو سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے, اور عبادت کا اجر و ثواب تو رمضان المبارک میں ویسے ہی 70 گنا بڑھایا جاتا ہے. تو یہ تو صرف ثواب کی مجلس ہے, علم کے ساتھ ساتھ ثواب ہی ثواب ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. انشاءاللہ آخرت کی کامیابی ہے تو دنیا کے ساتھ ہے ہی ہے. اللہ رب العزت, وہ شیخ سعدی کا ایک اور شعر یاد آیا, فرماتے ہیں دوستاراں کو جا کو نہیں محروم, تو کے بعد دشمنہ نظر داری. اللہ آپ اپنے دوستوں کو کیسے محروم فرما سکتے ہیں؟ آپ کی عبادت کرنے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کی حمد و ثنا کرنے والے اور آپ کا قرآن کریم پڑھنے والے، آپ کا شکر ادا کرنے والے، آپ کی بندگی کرنے والے، وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ تو کے بعد دشمنہ نظر داری، آپ تو دشمنوں کو بھی پالتے ہیں، آپ تو مشرکین کو بھی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، آپ تو اپنے نافرمانوں کو بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما رہے ہیں. ایک حدیث شریف آتی ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کی قیمت، بلکہ الفاظ یوں ہیں، اگر ایک پیالہ، ایک جام پانی کی قیمت، ایک جام پانی کی قیمت کتنی ہو، تو اس کو یوں تعبیر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہو، پوری دنیا کا سارا، زمینیں بھی، سونا بھی، سارا کچھ، یہ سب کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہو. مچھر کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں پیسے کہ ہمیں کاٹے نہیں، مچھر ہمارے نزدیک ایک قابل گھن چیز ہے، ہم دور کرتے ہیں اس کو، لیکن جو بھی قیمت لگائی جاتی ہے مچھر کی اور مچھر کے بھی پر کی قیمت، اگر یہ پوری کی پوری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پیالہ پانی بھی نصیب نہ فرماتا. اگر یہ قیمت کا تناسب ہوتا تو کافر کو ایک پیالہ پینے کو بھی پانی نہ ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت نہیں ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان اور کلمے کے بغیر آئے گا تو ملء الارض ذہباً، پوری دنیا بھر کے سونا بھی قبول نہیں ہے. اول تو پوری دنیا تو مٹی سے بھری ہوئی، سونے سے نہیں. تو اگر ہم اس درس کو چھوڑ کر، اگر ہم اللہ رب العزت کے کلام کو چھوڑ کر کسی اور مصروفیت میں مشغول ہو گئے، تو کتنا بڑا خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قدردانی کریں. یہ درس کی قیمت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ درس کتنا قیمتی ہے، یہ قرآن کریم کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے فرمایا جب بھی دعا کرو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور مالحم فی الآخرت من خلاق، جو یہی مانگتا رہے گا اللہ دنیا دنیا دنیا، تو کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت کا. اور منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یہ کامیاب لوگ ہیں. تو عزیزان محترم، قرآن کریم کا درس پورے آداب کے ساتھ پڑھیں اور یہی شان کے لائق ہے. درس کو لکھیں، جو چیز آپ کے پاس آج لکھی ہوگی وہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گی. انسان کی سماعت وقتی رہتی ہے، انسان بھولتا ہے، نسیان سے ہے، چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، لیکن جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ یاد رہتی ہے. جو چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو وہ آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام آئے گی، وہ محفوظ ہو گئی. اور اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی، اگر کل کو ہمیں دین اور علم اور قرآن کریم پڑھانا پڑے گا تو وہ لکھے ہوئے درست آپ کو مکمل طور پر آگاہی، مکمل طور پر رہنمائی کریں گے. آپ کا یہ وقت بھی قیمتی ہوتا جائے گا، اور جتنا زیادہ لکھ سکیں اتنا لکھیں، اور جو رہ گیا تو اس کے لیے گزارش ہے کہ پھر وقت اور سبق ختم ہونے کے بعد لکھ لیں. بعض طلبہ درس کے درمیان میں ہی ساتھی سے سوال کرنے لگتے ہیں، یہ کیا تھا، یہ کیا رہ گیا. ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سبق رفتاری کے ساتھ لکھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، بعض ذرا ہلکا لکھتے ہیں. حضرت تو کلام تسلسل کے ساتھ فرمائیں گے، جو لکھ سکیں وہ لکھ لیں، جو نہیں لکھ سکیں وہ تھوڑا سا حصہ چھوڑتے جائیں، اس کو بعد میں کسی ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر مکمل کر لیں. لیکن اس کی تکمیل آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ نافع ہوگی، اور یہاں آنا آپ کا انتہائی قیمتی ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ کچھ انتظامی کچھ گزارشات تھیں جو آپ حضرات سے کی گئیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ہمارے استاذ مکرم، استاذ حدیث اور بہت بڑے علوم اور معانی کے امام حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب مدظلہ العالی، آپ حضرات سے کلام فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی قیمتی زندگی کو انتہائی قیمتی بنانے کی. قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے اس صدی کے عظیم شخصیت سے استفادے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. اگر غور کیا جائے تو کائنات میں اس وقت ہر چیز کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے. سونے کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے، زمین کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے، لکڑی کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے، اور یہ جو سبزیاں اور اناج ہے ان کی قیمت انسان کی وجہ سے ہے. یہ جو ہیرے اور جواہرات بہت زیادہ قیمتی ہے، ان کی قیمت بھی انسان کی وجہ سے ہے. اگر انسان نہ ہوتا تو ان تمام چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی، اور انسان کی قیمت وہ علم کی وجہ سے ہے، اور اس علم کی وجہ سے ہے جس علم کے اوپر آدمی عمل کرتا ہو. انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو یہی قرآن ان کو سمن بکمن عمیون کہتا ہے, اور اولئک کل انعام بل ہم اضل, بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو حیوانات ہے جانور ہے ایسے لوگ جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور آسمانی علم سے محروم رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو یہ لوگ تو حیوانات سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس آیت کے اندر الرحمن ایک دعویٰ ہے اور علم القرآن اسی دعوی کی دلیل ہے. اللہ رحمان ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے. اللہ رحمان ہے دلیل اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی. تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے, قرآن مجید اللہ کی رحمت ہے, قرآن مجید کا نازل کرنا اللہ کی رحمت ہے, اور قرآن مجید کے نازل کرنے کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی اللہ نے دی ہے. معلم اول قرآن مجید کا وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب تھے, اور اس کے بعد پھر یہ جو علماء ہیں وارث انبیاء قیامت تک یہ سلسلہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وابستہ کر دیا. تعلیم اللہ کی طرف سے ہے, یہی وجہ ہے کہ دنیاوی تعلیم جو آخرت کے اعتبار سے بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, اور دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے پیٹ پالنے کے لیے. تو دنیاوی تعلیم پر لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, آج اخبارات میں آتا ہے اور بڑے بڑے تنخواہ والے بڑے کاروباری لوگ بھی چیخ رہے ہیں کہ فیس ادا کرنا برداشت سے باہر ہو گیا, 25,000 30,000 40,000 اور 50,000 تک فیس دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ٹیوشن کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے بچے کے لیے, جبکہ معمولی تعلیم ہے. اور قرآن مجید کے تعلیم اعلی تعلیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلیم کو اتنا سستا کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ جگہ جگہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی فیس کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیراب کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اور آپ سے کچھ لیے بغیر
چلے گا کہ اگر شیخ الجامعہ تو اپنا سب کچھ قرآن مجید کے طلباء پر نشاور کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم اللہ نے دی ہے اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اس سلسلے کا اللہ نے آسان بنا دیا. اور اصل تعلیم یہی ہے، قیمتی تعلیم یہی ہے، اصل تعلیم یہی ہے. اس کے مقابلے میں بیکار گھٹیا معمولی تعلیم کتنا مشکل ہے، کتنا مہنگا ہے. جب دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے تو دنیا کی تعلیم کی قدر و قیمت کہاں سے آئی گی؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا دنیا کی صفت بیان کیجیے، دنیا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان مسل الدنیا والآخرہ کمسل المشرق والمغرب اذا ازددت من احدهما قربا ازددت من الاخر بعدا. دنیا آخرت کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح مشرق مغرب کی مثال ہے. یہ مغرب ہے اور سامنے مشرق ہے. جتنا زیادہ آپ ایک سے قریب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے. تو جتنا آدمی دنیا کے قریب ہوتا جائے گا آخرت سے دور ہوتا جائے گا. اور جو خوش قسمت لوگ آپ جیسے جتنا دنیا آخرت سے قریب ہوتے جائیں گے تو دنیا سے دور ہوتے جائیں گے. پھر آگے فرمایا کہ آپ مجھ سے کہتے ہو دنیا کی صفت بیان کرو، تو دنیا کیا ہے کہ میں دنیا کی صفت بیان کروں؟ تقول لی صف لی حاضح تار. آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اس گھر دنیا کی صفت بیان کرو. فماذا اصفو، میں کیا صفت بیان کروں ایسے گھر کی؟ اولوها عناء وآخروها فناء وحلالها حساب وفي حلالها حساب وفي حرامها عقاب من استغنى فيها فتنا ومن افتقر فيها حزنا. کہا یہ دنیا ہے جس کا آغاز مشقت ہے، دو روٹی کمانے کے لیے آپ کو دن بھر محنت کرنی پڑے گی اور مشقت اٹھانی پڑے گی، آغاز مشقت ہے. اور جیسے جیسے یہ دنیا بڑھتی جائے گی مشقت میں اضافہ ہوگا، پریشانیوں میں اضافہ ہوگا، تکلیف تکاوٹ میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے آپ کی نیند کم ہوتی جائے گی. یہ تو دنیا کا آغاز ہے اور دنیا کا انجام کیا ہے؟ فنا ہے. جب موت کا وقت آ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی، قبر میں آپ اتریں گے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہو. آپ نے اربوں کمایا ہے یا لاکھوں کمایا ہے یا سینکڑوں کمایا ہے، ایک پیسہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. انجام یہ ہے، فنا ہونا ہے. یہ دنیا ہے. تو آغاز مشقت ہے، انجام فنا ہے. اگر دنیا حلال ہے آپ کے پاس، حلال دنیا آپ کے پاس آ گئی تو حساب ہوگا، حرام آ گئی تو عقاب ہوگا،
حلال کا بھی تو حساب دینے کا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. حلال ہے تو حساب تو ضرور ہے, حساب دینا پڑے گا. حرام ہے تو عقاب ہوگا. من استغنا فی فتنہ, ایک آدمی اگر دنیا میں مالدار ہوتا ہے تو فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا. مالداری فتنہ ہے. من افتقر فیہ حزنا, اور اگر غریب ہے تو غربت رسوائی ہے. یہ دنیا ہے, غربت رسوائی ہے. چوکیدار ڈرائیور سے سیٹھ نفرت کرتا ہے, اپنے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بٹھاتا اور پسند نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ وہ غریب ہے. تو یہ دنیا ہے, اسی دنیا کے میں آپ کے سامنے کی حیثیت بیان کروں. تو جو دنیا اتنی حقیر ہے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ہاں اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ اس کا ایک گھونٹ بھی کافر کو نہ پلاتا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربت ماء. تو یہ دنیا ہے, جب دنیا اتنی حقیر ہے, معمولی چیز ہے, تو دنیا کی تعلیم پھر کہاں سے قیمتی ہوگی؟ وہ بھی تو حقیر ہے, معمولی تعلیم ہے, کتنا مہنگا ہے. اور قرآن جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر اس روشنی میں لا کر کھڑا کرتا ہے, جہاں حق باطل میں, جائز ناجائز میں, صحیح غلط میں فرق بالکل واضح ظاہر ہو جاتا ہے, اس راستے پہ آپ کو لگاتا ہے جس راستے پر چلنے میں آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ترمذی میں روایت ہے, اگرچہ روایت کے سند پر کلام ہے کیونکہ دو راوی روایت کے اندر مجہول ہے, لیکن امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے فضائل کے اندر, کام آ جاتی ہے یہ روایت. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تھے, تو حارث عمر مسجد میں آئے, لوگ باتیں کر رہے تھے, سیدھا امیر المومنین کے پاس گئے اور ان سے شکایت کی, لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے, اس لیے مسجد کے آداب کا خیال کیا کرے. آپ نے تقریباً دو مہینے مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنی ہے, قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے. مسجد کے آداب کا خیال رہے. پوچھا کیا واقعتاً لوگ دنیا کے باتیں مسجد میں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل. فرمایا اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہا ستکون فتنہ, میں نے حضرت سے سنا ہے آپ نے انتہائی تاکید سے فرمایا کہ آگے چل کر یہ فتنے پیدا ہوں گے امت مسلمہ میں, کہ
دنیا کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی، دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے تو مسجدوں میں بھی دنیا کی باتیں ہوگی۔ پھر میں نے حضرت سے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت دنیا کے ان فتنوں سے ہمیں نجات کیسے ملے گی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کتاب اللہ، قرآن سے۔ اگر آپ اپنے ایمان کو فتنوں سے صحیح سلامت لے کر آخرت کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے جڑ جاؤ۔ فی نبو ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس لیے کہ قرآن سابقہ قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، سابقہ وہ قومیں جن کے پاس بادشاہت تھی، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس حکومت تھی، جن کے پاس سارے وسائل تھے، وہ فیل کیوں ہو گئے؟ قرآن بتاتا ہے۔ اور سابقہ قوموں میں باوجود غربت کے، باوجود وسائل نہ ہونے کے، کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، وہ کیوں؟ تو یہ سب کچھ قرآن بیان کرتا ہے۔ وخبر ما بعدکم، اور آنے والے حالات کی خبر بھی قرآن مجید میں ہے، موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ سارا قرآن بیان کرتا ہے، قیامت ہے۔ وحکم ما بینکم، اور آپ کی دنیا کی زندگی کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، یہ سارا قرآن بیان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزَلِ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قطعی یقینی بات کہتا ہے، ناول نہیں ہے، افسانے نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغ الہدا فی غیرہ اضلہ اللہ، جو ازراہ تکبر قرآن مجید کو نظر انداز کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گردنوں کے سارے سریوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے رہتے ہو آئے روز، اگر باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے، اپنے ملک کا تو پتہ ہے آپ کو، یا کتنے حکمران آئے گئے لیکن کسی میں ہم نے قرآن کی خیرخواہی نہیں دیکھی، دین کے ساتھ خیرخواہی نہیں دیکھی، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ اور دینی مدارس کے ساتھ ہم نے خیرخواہی نہیں دی۔ ازراہ تکبر، انہوں نے قرآن سے دوری، مسجد سے دوری، مدرسے سے دوری، نیک لوگوں سے دوری اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک ذلیل کر دیتے ہیں۔ ملکی اداروں کے لوگ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر گسیٹ کر جو ہے نا لے جاتے ہیں، پھر اس کو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ازراہ تکبر قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا۔ من قسمہ اللہ اضلہ، قسم من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، ومن ابتغ الہدیٰ فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے رہنمائی حاصل کرے گا دنیا کے اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ جن کے
کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، وہ اندھیروں میں ہے، جن کے پاس قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، وہ روشنی میں ہے. 1400 سال پہلے یہ پگڑی تھی، یہی کپڑے تھے، آج بھی وہی ٹوپی، وہی پگڑی، وہی کپڑے، وہی بال. لیکن آپ نے یورپ کے رنگوں کو نہیں دیکھا، صبح کا رنگ اور، دوپہر کا رنگ اور، شام کا رنگ، رات کا رنگ اور ہوتا ہے. اور ہمارا نوجوان نسل جو دین قرآن سے دور ہے، تو ان رنگوں کے کچھ کچھ شکلیں جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کے بالوں میں، ان کے کپڑوں میں بھی نظر آتی. کیا کیا بال بناتے، یہ سارا اندھیرا ہے. ایک سال کے اندر 50 قسم کے بال بناتے، کبھی ایک طرف سے جو ہے نا بال کٹوا دیے، کبھی دو طرف سے بال کٹوا دیے، کبھی چاروں طرف سے، بیچ میں تھوڑے سے چھوڑ دیے، اندھیرا ہے، کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اندھیروں میں. من ابتغى الهدى فی غیره اضلہ اللہ. یورپ مغرب کا اندھیروں میں ہے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم روشنی میں ہیں. جو دولت آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. ذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم. قرآن مجید مضبوط رسی ہے جو آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. قرآن مجید بہترین نصیحت ہے. اب آپ پڑھیں گے تو سارا رمضان آپ روتے رہیں گے، اسی نصیحت ہے قرآن مجید. وهو الصراط المستقیم، اور قرآن مجید ہی صراط مستقیم ہے، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ کا راستہ قرآن بتاتا ہے، صراط مستقیم ہے. لا يخلق عن كثرة الرد ولا لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقض عجائبه. علماء کا پیٹ نہیں بھرتا. 30-32 سال ہو گئے ہمارے شیخ الجامعہ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، ہر سال نئی نئی چیزیں جو ہے نا بیان کرتے ہیں، ہر سال نئی نئی چیزیں بیان کرتے ہیں، علماء کا پیٹ نہیں بھرتا. سے قرآن پورا نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی کتاب ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے، اس کے بعد پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا بار بار پڑھنے کو. لیکن قرآن مجید کو بار بار جب آپ پڑھیں گے تو نئی نئی چیزیں آپ پر کھلتی جائے گی. بار بار پڑھنے سے جو ہے نا یہ قرآن پرانا نہیں ہوتا. کیوں؟ تفسیر ہے. لا تنقض عجائبہ. قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجائب رکھے ہیں، تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو نئی چیزیں آپ کے اوپر کھلے گی، پھر جب آپ سے دوبارہ پڑھیں گے اور نئی چیزیں آپ کے اوپر کھلے گی. وَوَلَّذِ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ اِسْسَمِعَتُهُ حتى قالوا انا سمعنا قرانا يهدي الى الرشد فامننا به. وہی کتاب ہے جس کے کچھ حصے کی تلاوت جنات نے سنی، ان سے رہا نہیں گیا اور ایمان لے کر آئے. کیونکہ آپ کی زمین پر دستک دینے والا ہے قرآن، دستک دینے والی کتاب ہے.
قرآن مجید کا بیان فطرت کے عیرے مطابق ہے اور حق سچ ہے. اللہ کا کلام ہے، انسان سنتا ہے تو اثر ہوتا ہے، جنات سنتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. من قال به صدق ومن حکم به عدل. جس نے قرآن بیان کیا سچ کہا اس نے، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو اس کا فیصلہ حق سچ کا ہوگا، عدل انصاف کا ہوگا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ کے فیصلے میں انتہائی عدل اور انصاف ہے. اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک باسمک الکریم. میرے بارے میں یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے وہ عدل کا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ اللہ کے نبی کے بارے میں ہے اور پھر ساری مخلوقات میں وہ عدل اور انصاف کا ہے. تو قرآن کے مطابق جو فیصلہ دے گا وہ عدل کا ہوگا، وہ انصاف کا ہوگا. جو قرآن پر عمل کرے گا من عمل به اجرا، اس کو ثواب ملے گا. ومن دعا الیہ ہدا الی صراط مستقیم او ہدی الی صراط مستقیم. جو قرآن مجید کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسے کہ ہمارے شیخ الجامعہ ہر سال انتہائی اہتمام کے ساتھ شعبان رمضان میں لوگوں کو قرآن مجید کی طرف دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کو قرآن ایک خاص شان کے ساتھ، ایک خاص ڈھنگ کے ساتھ، تمام کے تمام تفاسیر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں. تو جو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے اس نے صراط مستقیم کے، وہ خود بھی صراط مستقیم پر، اس نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پہ لگا دیا. تو یہ عظیم دولت آپ کے پاس ہے، اس عظیم دولت سے استفادے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا آپ کے اوپر، اس کا قدر کرے. انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ تمام کے تمام آداب ملحوظ نظر رکھتے ہوئے قرآن کی اور مسجد کی آپ روزانہ سویرے 10 میں پہنچا کرے، اور حضرت شیخ الجامعہ کہ ایک ایک بات جو ہے نا وہ موتیوں سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کیا کرے. آج کے ضائع کیے گئے لمحات پر ضرور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو قرآن کا نزول رحمت، قرآن کی تعلیم رحمت، اور پھر تعلیم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان کا ملکہ بھی دیا ہے. وعلمہ البیان، تعلیم بھی اللہ نے دی ہے اور تعلیم کے بعد بیان کا ملکہ بھی اللہ عطا کرتا ہے. ہاں فرق ہوتا ہے سمجھانے میں، جو پرانے طلبا ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو نئے طلبا ہے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا دوران درس کہ ہمارے شیخ الجامعہ کے سمجھانے کا دم اور سمجھانے کے جو ملکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے کتنا عالی ہے اور کتنا بہترین اور کتنا بے مثال ہے.
تو یہ سارا کا سارا اللہ کا دین ہے. اور یہ علماء رحمت ہے, یہ مدرسے جائے رحمت ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. اجتماعی عمل, تنہا آدمی قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اللہ منوی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے, یہ جو اجتماعی عمل ہے جس میں آپ بیٹھے ہو ان کے لیے یہ فضیلت ہے. قوم جمع ہو جاتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر قرآن مجید سیکھنے کے لیے, قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے لیے, سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہو جاتی. تو یہ مجلس اور یہ محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے اور اتنا پسندیدہ ہے کہ سکینہ نازل ہوتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہے اور فرشتے ایسے مجالس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بطور فخر آپ کا تذکرہ فرشتوں کے مجلس میں روزانہ فرماتے. ایک حدیث ہے, عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے مجھ سے فرمایا, انی اراک تحب الغنم والبادیہ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بکری اور سہارا بہت پسند ہے. ظاہر ہے بکری کے لیے سہارا کی ضرورت ہوتی ہے, تو جو بکری پسند کرتا ہے وہ سہارا کو ضرور پسند کرے گا, چراگاہ کو. فرماتے ہیں کہ اذا کنت فی غنمک او فی بادیتک, جب آپ اپنی بکریاں سہارا میں لے کر جائے, فاذنت للصلاۃ, نماز کا وقت ہو جائے تو ظاہر ہے مسلمان نماز پڑھتا ہے, سہارا میں ہے تو نماز سے پہلے اذان دیتا ہے. تو جب آپ نماز کے لیے سہارا میں, جب نماز کا وقت ہو جائے اذان دیں گے تو کیا کرنا, فرفع صوتک بالدعاء, اذان دیتے وقت اپنی آواز کو اونچی کرے. اذان دیتے وقت اپنی آواز کو اونچی کرے. فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن انس ولا شون الا شهد له يوم القيامه, اس لیے کہ مؤذن جب اونچی آواز کے ساتھ اذان دے گا تو دور دور تک اس کی آواز جائے گی, تو ان کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان اور اس کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات گواہی دے گی قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مؤذن دن میں 5 مرتبہ تیرے توحید کی گواہی دیتا تھا, اس کو بیان کرتا تھا, اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتا تھا, اس کو بیان کرتا تھا, نماز کی دعوت دیتا تھا, اور اس طریقے سے فلاحی کی طرف دعوت دیتا. تو یہ قرآن مجید تو سراپا توحید ہے, اور قرآن مجید میں جا بجا پیغمبر کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے, اور جا بجا نماز کے اور اس طریقے سے دیگر احکامات کے دعوت دی جاتی ہے, فلاح اور کامیابی کی جو ہے نا راستے کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اور ہمارے شیخ الجامعہ تو الحمدللہ 30-32 سال سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے اس عمل میں جو ہے نا مصروف ہے. تو کتنی کائنات انہوں نے اپنی اس محنت کی وجہ سے اپنے عمل کے اوپر گواہ بنا دیے, اور یہ ساری کے سارے معصوم مخلوق ہیں,
تو اتنی بڑی تعداد میں معصوم کائنات اگر کسی کے لیے گواہی دے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا یہ بندہ تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھتا تھا، تیرے کلام کو بیان کرتا، تیرے کلام کو سیکھتا تھا اور تیرے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، تو ایسے آدمی کی کامیابی میں شک شبہ ہے؟ اتنی بڑی سعادت ہے. علماء رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، تعلیم رحمت ہے، تعلم رحمت ہے، مدرسے جائے رحمت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دولت اچھی چیز ہے یا علم؟ انہوں نے فرمایا کہ دولت کی کیا حیثیت ہے علم کے مقابلے میں، قرآن کے علم کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کہ علم تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا کیا اور وارث انبیاء کو اللہ نے علم عطا کیا، دولت تو اللہ پاک نے اپنے دشمنوں کو بھی دی ہے. دولت فرعون کے پاس بھی دی، قارون کے پاس بھی دی، نمرود کے پاس بھی دی، شداد کے پاس بھی دی. دولت کیا چیز ہے؟ دولت کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، چور نہ آئے، ڈاکو نہ آئے، کوئی جو ہے نا اٹھا کے لینے جائے، آپ نے کرنی ہے دولت کی حفاظت. یہاں تک کہ آپ اپنے دکان کا کاؤنٹر بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتے. اور علم آپ کی حفاظت کرے گا، مجلس لگی ہے، شراب موجود ہے، علم آپ کے ہاتھ کو شراب کی طرف بڑھنے سے روکے گا. فل جوانی ہے اور حسین لڑکی تنہائی میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، علم آپ کو اس لڑکی کی طرف دیکھنے سے، اس لڑکی کی طرف بڑھنے سے روکے گا. داد ہو امرات ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ، یہ علم ہے. تو علم آپ کی حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت آپ کریں گے. اور دولت اگر آپ کے پاس آ گئی تو دولت کو بچانے کے لیے زمانے کے حکمرانوں کے وہ فیصلے جو قرآن اور سنت سے متصادم ہے اس میں بھی پھر آپ کو ان کے ساتھ ان کے ہاں میں ہاں ملانا پڑے گا، اپنی دولت کو بچانے کے لیے، اپنے کارخانہ فیکٹری کو، کاروبار کو بچانے کے لیے. تو دولت وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ مجھے بچانے کے لیے آپ اپنا دین ذبح کرے، لیکن علم وہ آپ کو شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، طریقہ اور سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے کہ زمانے کے حکمران کا کوئی ایسا فیصلہ جو قرآن سنت کے ساتھ متصادم ہو، آپ نے کسی قسم کا خوف خاطر میں لائے بغیر اس کو جوتے کے نوک پہ رکھ کر اڑانا ہے. اور الحمدللہ ہمارے علماء سارے کے سارے علم دین پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکمرانوں کے غلط فیصلوں کے آگے یہ سد ذوالقرنین جو ہے نا یہ بنے رہتے ہیں، پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی ہے اور مشہور تابعی ہے، ازواج مطہرات کے گھروں میں تربیت پائی ہے کیونکہ ام سلمہ کی باندی تھی خیرہ،
یہ اسی کا بچہ ہے. بعد میں یہ بصرہ آئے تھے, حجاج نے واسط میں محل بنایا, لوگوں کو دعوت دی کہ آئے میرے مکانوں کو دیکھے, حالانکہ یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. بادشاہ اگر قصر بناتا ہے, محل بناتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے کہ یہ کس شان سے میں نے بنایا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے, تو یہ اس کی غلطی ہے, کیونکہ یہ اس کے خیانت کی بہت بڑی دلیل ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. حسن بصری نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے, وہاں پہنچے اور مجمع میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ان فرعون شید اعظم مما شیدا وبنا اعلی مما بنا, فرعون نے تو اس محل سے زیادہ مضبوط محلات بنائے تھے اور اس محل سے زیادہ خوبصورت محلات بنائے تھے, لیکن جب سرکشی کا راستہ اختیار کیا, اللہ کو ناراض کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا, اس کے محلات کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا. اور پھر فرمائے کہ کاش حجاج کو معلوم ہو جائے کہ حجاج نے اللہ کو ناراض, آسمان والے کو ناراض کر رکھا ہے, اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اور زمین والوں نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے, کاش یہ بات حجاج کو معلوم ہو. بڑی زبردست تقریر کی اور حجاج کے تمام غلط فیصلوں کا رد فرمایا. اگلے دن جب حجاج کو پتہ چلا تو وہ آئے اور کیا کہا انہوں نے, کہا تبل لکم وسوقن, تمام درباریوں سے کہا تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. یقوم عبد من عبید البصرہ من عبید اہل البصرہ ویقول فینا ما شاء یقول, کہ ایک بڑے مجمع میں بصری کے غلاموں میں سے ایک غلام کڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے بارے میں اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے, ثم لا یجد فیکم احد من یرده او ینکر علیہ, تم میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوتا کہ جو اس کو روکے ٹھوکے. اس کے بعد کہنے لگے, واللہ لأسقینکم دمہ یا معشر الجبنا, بزدلو اللہ کی قسم آج میں حجاج کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کا خون میں تمہیں پلاؤں گا. اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ جاؤ تلوار لے کر آؤ اور چمڑے کا دسترخوان لے کر آؤ, چٹائی لے کر آؤ. وہ تھا ساری چیزیں لا کر رکھ دی گئی اور جلاد لے کر آؤ, جلاد بھی آ گیا. پھر پولیس سے کہا کہ جاؤ حسن بصری گرفتار کر کے لے کر آؤ. پولیس گئی, حسن بصری گرفتار کر کے لے کر آئے. حسن بصری جب تشریف لائے, دیکھا کہ تلوار پڑی ہے, چمڑے کی چھٹائی پڑی ہے, جلاد کڑا ہے, وہ سمجھ گئے کسی نے مجھے بلایا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی اور پھر حجاج کے کمرے میں داخل ہو گئے. حجاج کی نظر جب پڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دل موم کر دیا اور حجاج فوراً مرحبا اہلاً وسہلاً منہا ہونا یا ابا سعید استقبالیہ کلمات کہے اور انتہائی ادب احترام کے ساتھ کہنے لگے کہ ابا سعید آپ یہی تشریف فرمائیں. حتی اجلسہ علی فراشی, تخت پہ بٹھائے اپنے ساتھ, پھر دینی مسائل پوچھے اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ آج مجھے پتہ چلا کہ انت سید العلماء, آپ علماء کے سردار ہیں. پھر اپنے جو ہے نا اپنے اعتر کو نکال کر اپنے ہاتھوں سے حسن بصری کی تعلیم میں لگایا اور پھر انتہائی عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا. دربان پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ چل پڑا. آگے جا کر حسن بصری سے پوچھا کہ حجاج نے تو آپ کو کسی اور ارادے سے بلایا تھا, یہ تبدیلی کیسے آئی گئی؟ آپ کچھ پڑھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دعا مانگی, یا ولی نعمتی و ملاحظ عند قربتی, اجعل نقمته لی بردن و سلاما کما جعلت النار بردن و سلاما علی ابراہیم. اے میری نعمتوں کے مالک, اور ایک اے مصیبت کی گھڑی میں راحت دینے والے, میرے لیے حجاج کے غصے کو اس طرح ٹھنڈا فرما دے جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. یہ دعا میں نے مانگی, اور اس کے بعد پھر منظر آپ کے سامنے ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا, حالات کیسے تبدیل ہو. یہی حسن بصری عمر بن حبیرہ, یہ عراق کا گورنر لگا یزید بن عبد الملک کے زمانے میں, اور پھر حسن بصری اور عامر بن شرحبیل کو بلایا کہ خلیفہ کبھی کبھی احکامات دیتا ہے اور وہ احکامات قرآن سے متصادم ہوتے ہیں, تو کیا میرے لیے نہ ماننے کی گنجائش ہے؟ تو عامر بن شرحبیل نے بات کرتے وقت لہجہ نرم رکھا, اور جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو پھر گورنر نے حسن بصری سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا, یا ابن حبیرہ انہ یوشکو ان ینزل بک ملک شدید غلیظ لا یعص اللہ ما امرہ فیزیلک عن سریرک وینقلک عن سعت قصرک الی زیق قبرک ثم لا تجد ہنالک یزید وانما تجد ہنالک عملک الذی خالفت فیہ رب یزید. کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتے کو اتارے, اور وہ فرشتہ آپ کو, اور وہ فرشتہ بھی ایسا ہو کہ جو انتہائی قوی ہو, حضرت عزرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے تعمیل میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا, ننے مننے سے ماں باپ لیتے ہیں تو رحم ترس نہیں کرتا, اور اس طریقے سے گود کا بچہ ماں باپ سے لیتے ہیں تو رحم ترس نہیں کرتا, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. وہ آ جائے آپ کو تخت سے نیچے اتارے, اور آپ کو آپ کے قصر کے وسعتوں سے نکال کر قبر کے تاریکی تنگ و تاریک گڑے میں اتارے. قصر کے وہ سطحوں سے آپ کو نکال کر قبر کے تن و تاریخ گھڑے میں آپ کو اتارے, قریب ہے. پھر وہاں پر یزید نہیں ہوگا, یزید آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ عمل آپ کا وہاں پر موجود ہوگا جس میں آپ نے یزید کے رب کی مخالفت کی, اس کو ناراض کیا. حدیث حرقش رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی, مجھے نصیحت کیجیے مختصر تاکہ میں اس پہ عمل کروں. انہوں نے جو نصیحت کی مختصر نصیحت, فرمایا کہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ آپ کو مخلوق کے حوالے کر دے گا, مخلوق آپ کو زمین رسوا کرے، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے مخلوق کو ناراض کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے ہر شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ علماء کا کام ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے شیخ الجامعہ، آپ کو درس میں پتہ چلے گا، سلف صالحین کا صحیح نمونہ ہے، کسی خوف کو خاطر میں لائے بغیر جب جس وقت باطل سر اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے باطل کو کچلنے کے لیے یہاں سے آواز اٹھتی ہے۔ اور یہی کمال ہے، یہی امتیازی شان ہے اسلم کا، کہ اسلم کی آواز انتہائی طاقتور ہے، انتہائی مضبوط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماضی قریب میں جب علم اور علماء کو کچلنے کی کوششیں کی گئی اور حق کے آوازوں کو دبانے کی کوششیں کی گئی تو سب سے زیادہ ظالموں کے ظلم اور بربریت کا نشانہ اسلم بنا تھا۔ اس لیے کہ اسلم کی آواز، حضرت شیخ الجامعہ کی آواز اتنی مضبوط اور طاقتور اور جاندار ہے کہ انہوں نے، اس آواز نے ساری دنیا کے کفر کے وانوں کو ہلا کر رکھا ہے۔ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو موقع ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا حضرت شیخ الجامعہ سے استفادہ کرنے کی۔ اس نعمت کی قدر کریں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ علم افضل ہے دولت سے، اس لیے کہ دولت تو چوری ہو سکتی ہے لیکن کائنات میں اب تک علم کا چور پیدا نہیں ہوا۔ علماء کھلے میدان میں پڑے رہتے ہیں لیکن کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا اس سے علم چوری کر لے۔ دولت آپ کو بخیل بنا دے گی، علم آپ کو سخی بنا دے گا۔ اور بخل قوی صفت ہے، سخا حسین اور جمیل صفت ہے۔ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنت، قریب من النار۔ بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اور سخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ تو علم، علم آدمی کے اندر سخا کو پیدا کرتا ہے، اور دولت آدمی میں بخل پیدا کرتی ہے۔ علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، دولت آدمی کو نیچے لے جاتی ہے۔ دولت کے لیے حد ہے، کوئی لکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، علم کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ تو میرے دوست، میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب سیکھنے کے توفیق دی ہے، اور موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس لیے اس موقع کی قدر کریں، اور رحمتوں کے ان سائے میں، رحمتوں کے سایوں میں آرام تسلی کے ساتھ بیٹھ کر اور انتہائی شوق ذوق کے ساتھ حضرت شیخ الجامعہ شیخ التفسیر والحدیث کا درس سمیٹنے کی کوشش کیا کرے. یہ موقع شاید آپ کو پھر نہ مل سکے، بعد میں پچھتاوا ہوگا، لیکن بعد کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. تو اللہ نے موقع دیا ہے رحمتوں کے سائے میں بیٹھنے کے اور اپنی کتاب سیکھنے کے، علماء کے ساتھ بیٹھنے کے اور دین کے طلبا کے ساتھ بیٹھنے کے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس کی قدر کریں. یہ نظام سراپا رحمت میں یہ بیان کر رہا تھا، علماء رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، نزول رحمت ہے، تنزیل رحمت ہے، تعلیم رحمت ہے اور بیان رحمت ہے، مدرسے جائے رحمت ہے اور متعلم یہ بھی رحمت ہے. یہ جو مدرسے ہیں اور یہ جو علماء ہیں، انہوں نے دین اسلام کے متن کو محفوظ کر رکھا ہے امت مسلمہ کے لیے. اتنا بڑا احسان ہے ان کا امت مسلمہ کے اوپر کہ امت مسلمہ ساری زندگی اگر مدرسوں کے لیے، علماء کے لیے اور ان طلباء کے لیے دعا گو رہے گی، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہودیوں کے ہاں عبادت خانے ہیں، عیسائیوں کے ہاں عبادت خانے ہیں، لیکن وہ مردہ عبادت خانے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت زیادہ عرصہ جو ہے نا وہ باقی نہیں رہ سکی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت زیادہ عرصہ باقی نہیں رہ سکی، اس لیے کہ ان کے عبادت خانے وہ زندہ عبادت خانے نہیں تھے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں جو مسجدیں ہیں اور مدرسے ہیں یہ زندہ تابندہ ہے، ہمارے ہاں جو علماء ہیں یہ زندہ ہے زندہ، ان کے ہاں جو پادری اور راہب ہیں وہ مردہ لاشیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری عبادت خانوں میں تعلیم تعلم کا سلسلہ نہیں ہے اور ہمارے جو مذہبی پیشوا ہے ان کا کام صرف رسومات انجام دینا ہے اور باقی تعلیم تعلم اور اس طریقے سے رہنمائی اور اس طریقے سے جو ہے نا دعوت اور تبلیغ یہ ان کا کام نہیں ہے، تو آپ بھی اپنے عبادت خانوں کو، آپ بھی اپنے مسجدوں کو، مدرسوں کو ہمارے کلیساؤں کی طرح بنا دیں. ان کی یہ کوشش ہے اور وہ ہمیشہ وہ یہی دعوت دیتے. مسلمہ کے اوپر علماء کا اتنا احسان ہے، مدرسے قائم کر کے تعلیم تعلم کے سلسلے قائم کر کے کہ ساری زندگی اگر امت مسلمہ ان کے لیے دعاگو رہے گی تو حق ادا نہیں کر سکتی. ہر پریشانی میں حکمران بھی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں، عوام بھی علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں ہر پریشانی میں. علماء جو بڑے علماء ہیں، چھوٹے علماء کی بات نہیں کرتا، بڑے جو بڑے علماء ہیں وہاں سے ایسا جواب ملتا ہے ہر پریشان کو کہ ان کی پریشانی ختم ہو جاتی. سکون ملتا ہے. ننانوے قتل کرنے والا جب اس نے عالم کا پوچھا، کسی نے بتا دیا، چھوٹے عالم کا بتا دیا، اس نے کہا کہ نہیں تو ابھی گنجائش نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر ڈالا. لیکن جب بڑے عالم کے ساتھ ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد توبے کی گنجائش نہ ہو، اب توبہ کر لیں سارے گناہ ختم. قاری صاحب، قاری مصطفی اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، کچھ اہم خصوصی باتیں جو ہیں آپ سے ارشاد فرمائیں گے. انتہائی قیمتی باتیں ہوتی ہیں قاری صاحب کی، آپ انتہائی شوق ذوق سے اور قاری صاحب سے استفادے کے لیے متوجہ رہے ان شاء اللہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درو الشريف بالجلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب کو معلوم ہے کہ آج افتتاحی تقریب ہے اور اس افتتاحی تقریب میں کچھ مختلف باتیں آپ کے نوش گزار کی جائیں گی تاکہ اچھی طریقے سے خوب علی وجہ البصیرت ترجمے اور تفسیر کی طرف آپ متوجہ ہوں. تو جس شیخ سے آپ استفادے کرنے آئے ہیں ہم نے بھی ان سے بہت استفادہ کیا ہے اگرچہ ہمارے بعد کے فضلاء میں سے ہیں لیکن اس میں تقدیم اور تاخیر کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں بزرگی بعقل است نہ بسال اور توانگری بدل است نہ بمال. تو اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے اور جب آپ سنیں گے پڑھیں گے اور پورے سال بھی دورے کے طالب علموں نے پڑھا تو انشاءاللہ اللہ نے ان کو علم کا ایک سمندر ان کو بنایا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں نور حق ظاہر بود اندر ولی باشی اگر کہتے ہیں اللہ کا نور وہ ولی کے اندر ظاہر ہوتا ہے خود بخود، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ان کا نام بھی زر ولی. مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، جامع الدین و دنیا، اللہ نے دین و دنیا دونوں سے نوازا ہے. اور میں نے اس کا ترجمہ کیا زر بمانے ہزار کے ہیں، کہ وہ ہزار ولیوں کے برابر ہیں، زر ولی ہزار ولیوں کے برابر. زر پشتو میں زر کے معنی ہزار کے ہیں، زر اور زر تھوڑا سا تکلم میں فرق ہے. تو زر ولی کے معنی ہزار ولی، اور ایک ولی کا ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھی جائے کہ وہ ہزار ولیوں کے برابر. تو فرمائے نور حق ظاہر بیت اندر ولی، اللہ کا نور اور اللہ کی روشنی وہ ولیوں میں ظاہر ہوتی ہے. وہ روشنی نیک دن باشی اگر اہل دلی، تم اچھی طرح دیکھنے والے بنو، اگر تم اہل دل میں سے ہو تو تم کو وہ نور نظر آ جائے گا. اردو والا بھی کہتا ہے مرد حق کے پہ شانی کا نور، مرد حقانی کے پیشانی کا نور، اور کب چھپا رہتا ہے پیشے زیشوں. تو حقانی مرد جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، لے اس کے پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے زی شعور، وہ زی شعور کے سامنے کب چھپتا ہے. تو اللہ نے ان کو بہت ساری صفات سے نوازا ہے، جیسے مولانا عنایت اللہ صاحب بھی نے بھی بہت ساری صفات کی طرف آپ کو متوجہ کیا. استاد کی جتنی زیادہ عقیدت ہوگی دل میں اتنی ہی زیادہ استفادہ ہوگا. استاد کی عقیدت بہت ضروری ہے. حضرت مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ، جن کو محدث العصر کہا جاتا ہے، اور حقیقتا وہ محدث العصر تھے، وہ اپنے استاد کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے لیتے تھے، اور ان کو امام العصر کہتے تھے، کہ وہ اپنے زمانے کے پورے زمانے کے امام تھے، امام العصر. تدریب کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا جہاں اساتذہ کے آداب اور احترام کا ذکر ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسروق جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیتے تھے تو اس طرح لیتے تھے، حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، مجھ سے حدیث بیان کی صدیقہ نے جو صدیق کی بیٹی ہے، جو اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے. پھر کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی حدثتني الصديقة بنت الصديق حبیبت حبیب اللہ، صدیقہ جو صدیق کی بیٹی ہیں اور اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہیں، انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی. ام المومنین کی بڑی شان ہے، حدیث کی کتابوں میں 2210 حدیثیں ان کی ملتی ہیں. مولانا ضیاء القاسم رحمہ اللہ اپنی تقاریر کے اندر مثنوی کا ایک قصہ ذکر کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ میں مناظرہ ہوا کہ عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل. تو کچھ دلائل فاطمہ نے ذکر کی رضی اللہ عنہ نے، کچھ حضرت عائشہ نے ذکر کیے. وہ اشعار مثنوی کے ملے، مثنوی میں تو نہیں ملے، لیکن ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے مولانا قاسمی کی زبان سے جو ہم نے یاد کی ہیں آپ کو سنا دیتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پہلے کہا یا اللہ گفتا اے مادر منظر تو افضلم گفتا اے مادر منظر تو افضلم اوزان کے من مبغاز جسم مرسلم کہا کہ میں حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہوں اے مادر منستی افضلم میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہوں تو حضور علیہ السلام سب سے افضل ہے تو جو آپ کے جسم کا ٹکڑا ہوگا وہ بھی سب سے افضل ٹکڑا ہوگا اور تو صدیق تو با انصاف باش اور تو صدیق تو با انصاف باش اور فرق دل صدیق و مصدوق قصطفاش اور تم صدیق کے جسم کے ٹکڑے ہو اور وہ مصدوق کے جسم کا ٹکڑا ہو تو جو فرق صدیق اور مصدوق میں ہے وہی فرق مجھ میں اور تجھ میں ہے. مولانا قاسمی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن عورتیں اپنے باپ کے ساتھ ہوں گی جنت میں یا اپنے خاوند کے ساتھ ہوں گی؟
السلام علیکم.
ایک جگہ پروگرام تو میں بھول گیا, وہ گاڑی بھیج رہے میں نے کہا سنگلون بھیج سے. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ ہوں گی باپ کے ساتھ نہیں ہوں گی. تو فرمایا حضرت عائشہ نے
من با احمد باشمو تو با علی من با احمد با شمو تو با علی او فرق کن در این و آگر عاقلی.
کہا کہ قیامت کے دن میں تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی اور تم علی کے ساتھ ہوگی, تو جو فرق علی میں اور نبی میں ہے وہی فرق مجنو اور تجھ میں. یہ جواب دے. باقی محدثین نے بحث کی ہے, فیصلہ تو اللہ ہی فرمائیں گے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے, لیکن ظاہری طور پر اس طریقے سے ہم نے دلائل کے جواب دلائل سے دیا. اور مولانا عبد المجید ندیم مرحوم وہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, وہ شعر بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. وہ فرماتے تھے شرف تیرے دوپٹے میں یہ جنگ بدر نے پالا, شرف تیرے دوپٹے میں. یہ حفیظ جلندری کا شعر ہے شاہنامہ اسلام کا. شرف تیرے دوپٹے میں یہ جنگ بدر میں پایا, اور جسے پرچم بنا کر سرور عالم نے لہرایا. کہ جنگ بدر کے اندر کوئی جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کو لے کر کے اس کو جنگ کے اندر لہرایا اور اس کو جھنڈا بنایا. شاہنامہ اسلام کا ایک اور شعر ہے اور وہ یہ کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے سے اٹھیں گے چونکہ وہیں پر آرام کریں گے. تو فرمائیے وہ حجرا ہے جس سے سرور کونین اٹھیں گے, یہ وہ حجرا ہے جس سے سرور کونین اٹھیں گے, مگر تنہا نہیں اٹھیں گے معشوقین اٹھیں گے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو کی پر اور کندھوں کی پر ہاتھ رکھ کر کے آپ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے اور آپ یہ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ, اس طرح ہم قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے کہ ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. تو استاد کا نام احترام سے لیں, اس کے مناسب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر امیر ہے, اللہ نے ان کو حدیثوں کے اندر بڑا اونچا مقام عطا فرمایا, اس لیے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں. تفسیر کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اونچا مقام حاصل ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور خلفاء راشدین یہ سارے کے سارے ائمہ تفسیر ہیں, اللہ تعالی نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قانون بنایا کہ عورتوں کے مہر کو محدود کیا جائے, زیادہ ان کو مہر نہ دیا جائے, اور زیادہ مہر اس میں بوجھ بھی ہوتا ہے, دولہا کہاں سے اتنا بڑا مہر لائے گا. ہمارے ہاں بھی آپ بعض علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کا مہر مقرر کرتے ہیں کہیں 8 لاکھ کہیں 10 لاکھ کہیں 2 لاکھ کہیں 4 لاکھ, اور وہ غریب مولوی اس کی تنخواہ 5-6 ہزار روپے ہے, اور 5-6 ہزار امامت کی ملتی ہے, 5-6-7 ہزار 8 ہزار 10 ہزار چلو 20 ہزار کر لو 30 ہزار کر لو وہ مل جاتی ہے اس کو تنخواہ, تو 30 ہزار میں بیوی کہاں سے خریدے گا, بڑی مہنگی بیوی. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے لیے انتظام کر لیتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ مزاح کے اندر کہا اللہ سب کو بیوی عطا کرے, طالب علموں کو خوش کرنے کے لیے, تو ایک کوئٹے کا طالب علم کہنے لگا کہ میں سوچتا تھا ہمیں بیوی کہاں سے ملے گی, تو بہت مشکل ہے بیوی کا ملنا. کہا پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے ساتھی کی بھی شادی ہو گئی اور میری بھی شادی ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. مولانا کے دو افغانی دوست لاہور میں کبھی کبھی ان کے پاس جاتے تھے, ہم بھی جاتے تھے, تو یہاں کراچی میں آ کر کے افغانیوں کے یہاں اس نے بیڑیاں تلاش کی, لیکن وہ بڑی مہنگی تھی, کہیں سے بیڑی ملنا بڑا مشکل تھا ان کے لیے, پیسے نہیں تھے. پھر اللہ نے کرم فرمایا لاہور میں ایک سیٹ ان کی پر عاشق ہو گئے, بڑی خوبصورت نوجوان تھے, وہ سیٹ ان کی پر عاشق ہو گیا, تو سیٹ نے ان کو مدرسے بھی بنا کے دیے, لڑکیاں بھی دیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو نوازا. تو یہ علم ایسی بری دولت ہے, اس علم کی بدولت بیوی بھی مل جاتی ہے. اب اس وقت طالب علم جو دینی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, ورنہ دینی مدارس کے اندر مولانا کے اقدامات تھے یا ہیں, بہرحال ان کے والد نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی اپنے بیٹے کی فیس وہاں اسلام آباد کے اندر 20 لاکھ روپے جمع کی. کہ اصل فیس تو 7 لاکھ ہے لیکن وہ 7 لاکھ بھی تب قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 10-12 لاکھ اور ملا لیے جائیں پھر وہ فیس قبول کی جاتی. تو کہا 20 لاکھ اس کی فیس ہے اور ماہانہ کتنی فیس ہوگی اور جب وہ بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ وہ اللہ ہی کو معلوم. اور دینی مدارس کے طلباء تو ان کو دینا نہیں پڑتا ان کو دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس ادارے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو طالب علم پڑھنے آتے ہیں ان کو مرغیاں کھلائی جاتی ہیں قورمے کھلائے جاتے ہیں. آج بھی بڑی دعوت کا انتظام ہوا ہے. مولانا ایک ایسی بھینس کاٹھی ہے جس کے اندر 9 من گوشت تھا اور وہ آپ کے لیے پہلے سے پکا ہوا تیار پڑا ہوا ہے. تو یہ مزے کہ روٹی بھی ملتی ہے کھانا بھی ملتا ہے ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے پنکھے بھی ملتے ہیں قالین بھی ملتے ہیں علم بھی ملتا ہے عمل بھی ملتا ہے دنیا بھی ملتی ہے آخرت بھی ملتی ہے ہر چیز ملتی ہے. یہ دین کی برکات ہے. اور مولانا نے بھی انگریزی نہیں پڑھی تھوڑی بہت پڑھی تو اس کو بھلا دیا. ہم نے جب ملون ٹاؤن سے فراغت حاصل کی تو گاؤں کے اندر اسکول کے اندر نوکری ملنی بہت آسان تھی. تو میں نے والد صاحب سے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو اسکول کے اندر عربی ٹیچر کے لیے میں درخواست دوں تاکہ مجھے یہاں ٹیچر ہی مل جائے. پتہ نہیں ٹیچر ہوتا ہے یا پٹیچر ہوتا ہے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے اسکول کے دروازے بھی ناپسند ہے کہ اس کے دروازے بھی نہ دیکھوں چھ جائے کہ تم اسکول کے اندر جا کے پڑھاؤ. تو اگر میں والد کی بات مشورہ نہ مانتا اور چلا جاتا ہے اسکول کے اندر تو آج میں بھی اسکول کے کوئی ٹیچر ہوتا. لیکن والد صاحب کی بزرگوں کی ساتھیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے بنور ٹاؤن جیسے مرکز کے اندر پڑھانے کا موقع عطا فرمایا اور 40-45 سال سے میں وہاں پڑھا رہا ہوں. پوری دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں شاگرد ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں شاگردوں کی ایک قطار نظر آتی. ابھی پچھلے دنوں مولانا جب عمرے پر گئے تھے بنیر مرکز میں گئے سارے مرکز کے اندر جان پہچان کے لوگ تھے شاگرد تھے. سوات مرکز میں گئے وہاں جان پہچان کے لوگ تھے اور شاگرد بھی تھے. تو یہ دینی علوم کی بڑی برکات ہے. مولانا جہاں بھی جاتے ہیں تو احسن علوم کی فضلہ. پچھلے دن ہم تربت گئے تربت میں جو گاڑی چلانے والا تھا وہاں ہوائی جہاز کے اڈے سے ہمیں لے گیا اور پھر واپس ہمیں یہاں کراچی تک جس نے پہنچایا وہ احسن علوم کا فاضل تھا مولانا کا فاضل تھا. 8-10 سال اس نے پڑھا. اور چونکہ مولانا سے ہمارے گہرے روابط ہیں تو کل ہی میں نے ایک موقع پر مولانا کو مخاطب کر کے کہا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی. ایسے الحاق و اتحاد ہے. ان کی وجہ سے ہماری بہت سی جگہوں میں پہچان ہے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ وہ ہیں نا جو مولانا کے پاس آتے تھے کبھی نماز پڑھاتے تھے کبھی تقریر کرتے تھے. تو ان کی وجہ سے ہماری پہچان. اور جتنے کسی شخص کو کہتے ہیں اگر پہچان نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو اس کے دوستوں سے وہ پہچانا جاتا ہے. المرء على دین خلیله. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر من یخالل. تو اس کو چاہیے وہ دیکھے کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے. کون اب ہم جن سا پرواز کبوتر ادا کبوتر باز باز. کہتے ہر شخص اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ باز باز کے ساتھ. اللہ نے ان کو جو صفات عالیہ عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ قطرات اللہ نے ہم کو بھی دیے. وہ مفسر ہیں بہت بڑے تو تھوڑا بہت تفسیر ہم بھی جانتے ہیں. وہ محدث عظیم ہیں تو تھوڑی بہت حدیث ہم بھی پڑھاتے ہیں. وہ امامت و خطابت کرتے ہیں اور بہترین جمعہ پڑھاتے ہیں تو تھوڑا بہت جمعے کے اندر ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں مصلی پر کھڑے ہو کر کے. انہوں نے فرمایا ہمیں اور تمام ائمہ کو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن پہلی رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری میں سورہ دہر. تو ان کے پڑھنے کی وجہ سے کراچی شہر کے اندر بہت سے علماء نے اس سورت کو جمعے کے اندر پڑھنا شروع کیا. انہی کے کہنے سے ہم نے جمعے کے دن فجر کے اندر اس کو پڑھنا شروع کیا. پھر ہم نے بھی کچھ دلائل دیکھے ادھر ادھر اور حضرت سے ہم نے عرض کیا کہ ہاں یہ تو کوئی دلیل ان دو سورتوں کے علاوہ ملتی ہی نہیں. تہاوی شریف میں پڑھاتا ہوں تو امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے اندر سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ هل اتاک حدیث الغاشی کے علاوہ بھی سورتیں آئی ہیں حدیثوں کے اندر. تو ان کا حوالہ امام تہاوی نے پیش کیا اور جہاں پر فجر کی سورتوں کا معاملہ آیا وہاں کوئی ایک حدیث بھی امام تہاوی نے پیش نہیں کی. صرف یہ کہا کہ دوسرے سورتیں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکنا اور ہے لیکن ایک دلیل آج آپ تہاوی شریف کھولیں. میں نے حضرت سے بھی عرض کیا کہ امام تہاوی نے جمعے کی نماز کے لیے تو حدیثیں پیش کی کہ حضور نے سب بحث مربک الاعلی اور الاداء کا حدیث الغاشیہ کے علاوہ سورتیں پڑھی ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے علاوہ کوئی حدیث امام تہاوی پیش نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ کہ اور ثابت ہی نہیں. اور طبرانی کی روایت ہے اور طبرانی کے اندر اس سند کے اندر امام ابو حنیفہ بھی ہے کہ دوامن حضور علیہ السلام یہی دو سورتیں پڑھتے تھے. اس سنت کو حضرت شیخ سے ہم نے پہچانا اور پھر مزید تحقیق کی چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل ہو رہا ہے. اور کئی ایسی سنتیں جو حضرت کے ذریعے سے متعارف. میں نے جب تہاوی پڑھانا شروع کی تو حضرت نے اپنے طرف سے تحفے کے طور پر مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب امانی الاحبار جو چار جلدوں کے اندر ہے بطور تحفے کی خوشی میں دی. جب بھی کوئی کتاب پڑھتا یا حضرت خود پڑھتے حضرت کو پسند آ جاتی تو حضرت وہ کتاب ہمیں مرحمت فرماتے تھے. کئی تفسیریں عطا کی. میرے کتب خانے کے اندر اکثر وہ کتابیں ہیں وہ حضرت کی طرف سے ہبا ہے وہ حضرت نے عطا کی. اور میں کس کس کتاب کا نام لوں کہ ایک دو تین چار پانچ تو ہے نہیں دسویں اور بیسویں کتاب. تو اس لیے اللہ نے ان کو علم کا ذوق دیا ہے کہ وہ خود بھی عالم ہیں اور فاضل ہیں. اللہ نے علم کا ذوق دیا ہے اور علم کو وہ تقسیم کر رہے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی کہ میں تو تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے شیخ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفت قاسم کے حامل ہے کہ علم تقسیم کرتے ہیں. صبح بھی ظہر بھی شام بھی رات بھی دن بھی سردی میں بھی گرمی میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی ہر جگہ علمی گفتگو ہوتی ہے. اور مجھے کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ تھوڑا بہت ذوق آپ کا بھی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ سفر میں میرے ساتھ رہیں لیکن میں اپنے اعذار کی وجہ سے تکلیفوں کی وجہ سے کوئی دسیوں مرتبہ کیا بیسیوں مرتبہ حضرت نے مجھے عمرہ کرایا اور عمرے کا سفر کوئی آسان تو نہیں لاکھوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے. مولانا عنایت اللہ صاحب نے یہ حدیث پڑھی آپ کو جو سخیوں سے متعلق ہے اور پندنامے میں ایک شعر ہے سخیوں سے متعلق وہ فرماتے ہیں سخی اور یہ کریمہ کا شعر ہے وہ دوسرے شعر ہے پندنامے کا. کریمہ والا کہتا ہے سخی از اموال برمی خورن سخی از اموال برمی خورن اور بخیلا غمی سیم زرمی خورن. تو یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سخی ہوتے ہیں اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں اور جو بخیل ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا غم اور رنج کھاتے ہیں. تو سخاوت بری صفت ہے. میں نے علماء میں اور پوری دنیا میں اگر میں کہوں تو مبالغ آنی ہوگا کہ حضرت جیسا سخی نہیں دیکھا. مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے جاتے تھے ان کو نقد رقم کی شکل میں دیتے تھے ہمارے سامنے، اور مولانا عبدالغنی صاحب چچ وہاں جاتے تھے، یہ بہت بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ جتنی جتنی ان کی زندگی بڑھتی جاتی تھی خوبصورتی بڑھتی جاتی تھی. ان پر مولانا اور ہم سب عاشق تھے، خاص ان کی ملاقات کے لیے جاتے تھے، ان کا تعاون فرماتے تھے. اور خود حضرت کے جو شیخ ہیں مولانا عبد الحنان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو ہمیشہ اس قسم کی تقریبات میں بلاتے تھے اور اپنے ہاں دو دو تین تین مہینے رکھتے تھے، اسفار میں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کے دعاؤں کو اور ان کے توجہات کو اپنا ذخیرہ سمجھتے تھے. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ چاہیں کہ ہمارے اساتذہ کی توجہات ہمیں مل جائیں، بزرگوں کی توجہات ہمیں مل جائیں، نیک لوگوں کی توجہات ہمیں مل جائیں. نیک لوگوں کے توجہ کی طرف قصہ سنا کے بس ختم کر دیتا ہوں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، یہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ گئے تھے اور وہاں پر علوم ظاہری کے ساتھ علوم باطنی بھی حاصل کرنا چاہے. مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک والے نے بھی قصہ کہیں لکھا ہے اس سے ملتا جلتا، اور حضرت تھانی نے بھی کہیں نقل کی. تو امام راضی کے پاس جو علوم تھے ظاہری بہت زیادہ تھے، تو شیخ نے کہا کہ یہ علوم ظاہری سب سینے سے نکالو گے پھر علوم باطنی آئیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے واقعات تو سبھی نے لکھے ہیں کہ بہت سارے علوم حاصل کیے، غزالی بنے، اور بعد میں سوچا کہ تصوف بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، پھر روپوش ہو گئے، کئی سال تک روپوش رہے، پھر اس کے بعد نکلا اور دوبارہ علوم پڑھانے شروع کیے. اور امام یہ مولانا روم کا قصہ بھی مشہور ہے کہ وہ بھی علوم ظاہرہ پڑھا رہے تھے، شمس الدین تبریزی آئے اور پھر ان سے علوم باطنی کا استفادہ کیا. اصل میں علوم پر عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے، اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. بہرحال تو کہا امام راضی کو کہ آپ کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے یہ ظاہری جو نشہ علم کا یہ اتارنا ہوگا. تو امام راضی نے کہا کہ یہ تو بڑے مشکلوں سے یہ علوم میں نے حاصل کی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. تو چلے گئے، ایک دو دن استفادہ کی. اور ان کی آمد کا پتہ کیسے چلا؟ کا پتہ اس طرح چلا کہ ان علوم ظاہرہ کے حصول کے بغیر باطل کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کوئی مسائل لے کے آیا تھا کافروں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے، اسلام پر اعتراضات کیے تھے. تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو امام راضی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ سوالات امام راضی کو بھیجے جائیں. امام راضی آئے ہوئے تھے اور وہ جہاں پر ڈھیلے توڑتے استنجے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈھیلے توڑ رہے تھے. اور انہوں نے اس شخص کو کہا کہ سوالات ذرا مجھے دکھا دو. وہ ہنس پڑا کہ کوئی عالم سوائے امام راضی کے حل نہیں کر سکتا، تم کیا کرے؟ انہوں نے کہا چلو مجھے دے دو. ان کو دے دیے تو خود وہ امام راضی تھے، انہوں نے کھڑے کھڑے سب کے جوابات لکھ دیے. تو جب شیخ کے سامنے جوابات ملے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو امام راضی ہی ہے. پھر ان کو پکڑ کے لائے، شیخ نجم الدین کبریٰ نے اپنے سامنے بٹھایا اور پھر گفت شمود ہو گئی. اور اس کو تصوف کا جو وہ سکھانا چاہتے تھے کچھ مشکل نظر آیا تو چلے گئے. اس کے بعد یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نزا کا وقت آیا تو شیطان آیا مناظرے کے لیے. اور ہمارے مولانا فضل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اولا میں پڑھتے ہو تو تمہارے شیطان ثانیہ میں پڑھتا ہے، اور جب تم ثانیہ میں پڑھتے ہو تو تمہارا شیطان ثالثہ میں پڑھتا ہے. اعلی حاض القیاس وہ تم سے ایک درجہ اوپر ہوتا ہے. تو اس کے وسوسے اور اس کی مکاریاں بہت ہیں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی تلبیس ابلیس لکھی ہے اور اس میں شیطان کے مکاریوں کا ذکر ہے کہ شیطان کن کن مکاریوں سے انسان کو پھانستا ہے اور گراتا ہے. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی، اللہ کی توحید کے متعلق اس نے پوچھا، شیطان نے اس کو توڑ دیا. پھر دوسری دلیل پیش کی، اس کو توڑ دیا. غرض یہ کہ دلیل پیش کرتے رہتے تھے اور شیطان اس کو توڑتا رہتا تھا. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے وزن فرما رہے تھے اور لوٹا ڈال رہا تھا خادم اور توجہ ان کی امام راضی کی طرف ہو گئی، اللہ نے منکشف کر دیا. عبد الرحمن بابا یہ فرماتے ہیں چت او قدم کر عرش پھر رسول، چت او قدم کر عرش پھر رسول، نمان دل گرفتار بدر شان. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اور جو ہے ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے جو توجہ فرمائی، اللہ نے ان کی پر جو حالت منکشف کر لی کہ شیطان کا اور امام راضی کا مناظرہ جاری ہے، یہ دلیل پیش کرتے وہ توڑتے، پیش کرتے وہ توڑتے. اس ایک دن کے صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی پر امام راضی کی حالت منکشف کر دی. اس لیے مولانا ارون فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از سب سال تا آت دیریا. انہوں نے چلے میں پانی لیا اور امام راضی کی طرف پھینکا اور کہا یوں کہو میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ امام راضی نے یہی کہا اور انتقال ہو گیا، دنیا سے ایمان سلامتی کے ساتھ لے گئے. مولانا ارون نے ایک جگہ فرمایا، وہ اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ اہل اللہ اور بزرگوں کے توجہ سے بیڑے پار ہوتے ہیں، اگر ظاہری طور پر کسی نے کسی بزرگ کا دامن نہیں بھی پکڑا ہے تو ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے تو ضرور کوئی بزرگ ملے گا اصل اور نسل کے اندر کہ اس نے توجہات کی اور اس کے توجہ سے یہ حاصل ہو گیا. تو اس موقع پر یہ جو قصہ ہے اس کو مولانا ارون نے بھی ذکر کیا ہے، کچھ اشارہ کیا اس کی طرف. مولانا ارون فرماتے ہیں گردن سے تبلال کارے دیب دے، گردن سے تبلال کارے دیب دے، اور فخر رازی رازدار دیب دے، اور پائے اس تبلالیاں چوبی بوات، اور پائی چوبی سخت بے تمکی بوات. کا استدلال کے جو پیر ہیں وہ لکڑی کے پیر ہیں اور جو لکڑی کے پیر ہیں وہ بہت ہی کمزور پیر ہیں. بہرحال تو ہمارے شیخ نے بھی مختلف بزرگوں کی توجہات بھی حاصل کی ہیں. مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو چاروں سلاسل کے اندر خلافت دی، اور خود مولانا عبدالحنان صاحب اپنے زمانے کے بزرگ ہستی تھی، ان کی خلافت آپ کو حاصل ہوئی. مولانا لطف اللہ پشاوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، ان کی توجہات دعائیں آپ کو حاصل ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت العلامہ محدث الاثر مولانا یوسف البنوری رحمہ اللہ، جہاں آپ نے پوری تعلیم حاصل کی رابعہ سے لے کر دورے تک، حضرت کی توجہات اور چند دن کا سبق وہ آپ کے لیے تریاق ثابت ہوا، اور حضرت کے علم میں اور معارف السنن میں اور فیض الباری کے اندر آپ فنا ہیں، جو مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا مسئلہ نہیں ہوتا، یا وہ معارف السنن کے اندر حضرت بنوری نے اس کو پیش کیا، یا اس کو مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر پیش کیا، یہ آپ کے مشائخ ہیں اور ان کی توجہات، اور پھر خصوصاً دار الحدیث کی پر جس بزرگ کا نام لکھا ہے مولانا مفتی بڑی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے آپ کو بھی اور ہم کو بھی گہرا تعلق تھا، وہ اپنے زمانے کے مایہ ناز بزرگ تھے اور حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، ان کی توجہات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ساتھیو جو ہمارے ساتھ مہمان وہاں بیٹھے دفتر کے سامنے، وہ آگے آ جائیں. الحمدللہ جل وعلا وصل اللہ وسلم على رسوله المصطفی ونبیه المجتبی وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. علم دين فقه هست تفسير و حديث هر كه خواند غير ذي گردد خبيث. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي لأن العلم نور من إلهي ونور الله لا يعطى لعاصي. ما شکایت کړه استاد ته د ناکار یاداش دی چې پریک د ګناولو ده، ځکه چې علم خو یو نور دی د الله د لوري، او نور د الله ورکې دی نشي ګناهګار وکړه. تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرہ کشاہ نرازی نہ صاحب کشاف. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اساتذہ جامعہ، ہمارے مندوبین، محترمین، مہمانان کرام، اور سب سے بڑے جو شرکائے تفسیر ہے جنہوں نے قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیر اس سال کے جو ہمارے ذمہ اللہ نے اپنے خاص فضل و احسان سے لگایا ہے، اس میں شرکت کی استدعا کی ہے، یا پوری دنیا کے وہ مسلمان جو 75 ملکوں میں بیٹھ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے اور جدید آلات کے ذریعے یہاں سے مستفید و مستجیر ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے آج خوشیوں کا، مبارکبادیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہے کہ دور تفسیر جس کا یہ 31واں سال بن رہا ہے. اللہ اللہ، عمریس کے آسان منصور شدہ من اثر نو جلو دہمداد رسم دا. 31 سال دور حدیث کو بھی ہوئی، اور اسی سال تفسیر بھی شعبان رمضان میں پڑھانا شروع کیا. عمر کیا ہے؟ غلط وائی چس عمر ورت وائی، عمر جتی جی بس خاک. وہ کیا زندگی ہے جو افسوس و حسرت میں گزرے؟ عمر تو یہ ہے جو کتاب و سنت میں منبر و محراب میں گزر رہی ہے. آج 31واں سال تفسیر کا بھی شروع ہو رہا ہے اور 31 سال دور حدیث کے بھی پورے ہوئے ہیں. وہ کئی بیماریاں ہیں, عوارض ہیں, امراض ہیں. شیخ القرآن, شیخ المشائخ, رئیس الموحدین حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مصائب رہنے دو, مسائل سمجھ لو. الحمدللہ ابھی ہمارے جامعہ کے مختصر اساتذہ نے تفصیلاً بیان فرمایا اور میرے محبوب دوست مولانا مفتاح اللہ کو خاص میں نے کہا کہ آپ جائے اور بلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن, اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے, اشعار پڑھے ہو مولانا روح بول فرید الدین عطار اور شیخ سعدی کے دریائے عقیدت میں ہمارے حاضرین تفسیر کو خوب خوب غوطے دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے علوم کو بھی زندہ تابندہ خوش رنگ اور منور و معطر رکھے. قرآن کریم میں جو امثال ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بھی تازگی اور تعطیر مقصود ہے. تو بہت ہی عمدہ نشست ہو گئی ہے, میں نے تو ان سے گزارش کی کہ آپ دعا اختتام بھی کر لیں, لیکن جامعہ کے اساتذہ کا حکم تھا اور ارشاد تھا کہ نہیں, چند منٹوں کے لیے آپ حاضر ہو جائیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ جو آج کے دن سے یعنی افتتاح تفسیر سے اور ابتدائے پروگرام سے اور مبدع ایام سے متعلق جتنا کلام ہونا چاہیے تھا الحمدللہ ہمارے مخلص اور محسن دوستوں نے اس سے بڑھ کر کلام فرمایا ہے. فجزاهم اللہ عنی وعن هذا العلم والتفسیر احسن الجزاء. صبح 8 بجے سے ہی یا عاجز فقیر بیٹھے گا بھائی کو گور گران دے دے بڑی ناکام
سڑی ماں تو سنگ بکی نہیں میں دس بکیر سے ماں تو بہت پتہ گی
اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے آرام سے گزرتے ہیں. گزر تو یہ ہے جو قرآن و سنت و منبر و محراب میں ہے.
اگر یہ کام نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بدترین کام جو عالم فاضل طالب کو مقاصد سے پیچھے دھکیلتا ہے وہ ہے کثرت النوم, زیادہ سونا.
سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے وصیتیں کی ہے, لا تکثر النوم لأن کثرۃ النوم یترک الرجل یوم القیامۃ صفرا, زیادہ سونے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ. مجھے بہت زیادہ تکلیف اس طرح ہوتی ہے کہ ساتھی بے موقع سوتے ہیں. دور حدیث میں اسباق طویل ہوتے ہیں, خاص وقت گزرتا ہے تو وہ حدیث بخاری میں آ جاتی ہے کہ نام النساء والصبیان. تو میں دورے والے کو کہتا ہوں کہ خزی اور معشمان ہوتی تھی سڑے خود تری پر سر بان بیدار شبد کہ الحمد للہ. تو وہ اپنے حساب سے معذور ہے لیکن ہمارے حساب سے وہ تھوڑے سے ذرا تنبیہ کے لائق ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ سویرے بیٹھے ہیں اور ان کا ویسا ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہر کام لمحوں میں ہو, تڑپ کے ساتھ ہو. یہ غلط بات ہے. دین کے ساتھ کوئی وقت کا حساب کرتا ہے؟ شیخ الحدیث برکت العصر, شیخ المشائخ, فخر و مفخر علماء دیوبند, سابق استاذ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک اعلی اللہ مقامہ سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک اچھے عالم بننے کے لیے کتنے مطالعہ چاہیے. حضرت نے فرمایا 16 گھنٹے سے 20 گھنٹے.
یار ختم نے مطالعہ بس کو کہ بس نہ ہوا تو پورا کیا.
اور ایک حکیم و طبیب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت زیادہ سوئے اور کم کھانا کھائے. تو میں نے کہا جو زیادہ سوتے ہیں خون گاڑا ہو جائے گا تو اس کو ہارٹ فیل ہو جائے گا, اور جو بالکل نہیں سوتے ہیں خون خشک ہو جائے گا اس کو کینسر ہو جائے گا. بتاؤ جواب دو.
یا خبر خدا.
میں نے کہا شریعت نے اس کے درمیان میں راستہ اختیار کیا, وقت صدفی مشیے گا اعتدال روی اختیار کر لے. نیند بھی ہماری ضرورت ہے, کھانا پینے بھی ضرورت ہے. اللہ نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں
وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ کھائے نہیں، وما كانوا خالدين، نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ہر کام جیسے ہو آپ اپنے حساب سے، لیکن علم کے لیے پوری زندگی قربان کرنی پڑے گی، یاد رکھنا. جس نے علم کے ساتھ دو چار کیا ہے وہ کبھی بھی عالم نہیں بنے گا، بلکہ پوری طرح جاہل بھی نہیں بنے گا. جاہل بھی تو اگر یہ سمجھ لے کہ واقعی وہ جاہل ہے تو جاہل دور ہو جائے گا. وہ ایک بہت بڑے شیخ العالم اور برکت المحدثین تھے، ان کا بیٹا اس جیسے نہیں تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ عالم ہے، تو حضرت نے فرمایا عالم تو چھوڑو، پوری طرح جاہل بھی نہیں. اللہ اکبر، یہ میری بدقسمتی ہے، میری پکڑ دنیا میں ہو رہی. تو عالم دین کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اس کا بیٹا عالم فاضل، اللہ کا شکر ہے، عزیزم حافظ محمد انور شاہ میں کچھ اوصاف اللہ نے حضرت اقدس امام الاثر فقیہ الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے مبارک نام کی وجہ سے کچھ رکھی ہے. اور سچ مچ کہا تھا سلمان گیلانی نے جب یہ پیدا ہوا مبارکبادی کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ انور کے ساتھ اس کی عقیدت ہے دیدنی، گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے، اور بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر اور یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. انور شاہ کہاں، انور شاہ کہاں، انور شاہ کہاں جا رہے، کہا انور شاہ انور شاہ، پوری فضائے بھرپور رہتی ہے الحمدللہ. تفسیر روح المانی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ بی بی مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل کے تاجدار پیغمبر صاحب الشریعت مستقلہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے حضرت ہارون اور وہ حضرت موسیٰ سے کہتے سال دو بڑے تھے، لیکن قرآن کریم میں بھی مریم کو قوم نے کہا یا اخت ہارون، وہ ہارون کی بہن، یہ تم نے کیا کیا ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تو آپ کے باپ بدچلن تھے اور نہ آپ کی والدہ کوئی ناکارہ تھی. انسان میں جو نقصانات آتے ہیں یا حسب سے یا نسب سے، اس لیے غزوہ حنین میں جب مشرکین نے اور وہاں کے لوگوں نے تیروں کا بوچھاڑ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے بڑے صحابہ بھی پیچھے ہٹے، تو آپ گھوڑے سے سفید خچر سے نیچے اترے، حالانکہ لوگ ایسے موقع پہ بھاگتے، اور آپ نے کہا ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر زمانہ ہوں برحق، اور یعنی حسب میں عالی ہوں اور مطلبی ہوں، میرے دادا جد امجد وہ عبد المطلب نسب بھی اعلیٰ ہے، تو میں میدان سے بھاگنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ انسان میں جو وہن آتا ہے، کمزوری آتی ہے، بزدلی آتی ہے، اس کے بھی وجوہ ہوتے ہیں، کبھی حسبن کبھی نسبن. تو بی بی صاحبہ مریم کو جب قدرت کی تکوین سے حمل ٹھہرا، بعد میں عیسیٰ متولد ہوئے، تو قوم حیران رہ گئی کہ غیر شادی شدہ لڑکی کا کیسے جو ہے نا حمل ہوا. اور تو اس کو کہا یا اخت ہارون، وہی ہارون کی بہن ہے، تو ہارون خور ہے، ہارون بہت بڑے بزرگ بڑھلی گزرے، یا وہی ہارون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے. تفسیر مدارک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور بی بی مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور دونوں میں 1800 سال کی مسافت ہے. نتلس و کالا منز کی تفسیر مدارک کی آل عمران کی لکھ لی. تو جب حضرت سے پوچھے کہ ہارون تو موسیٰ کے بڑے بھائی ہے، تو مریم کے بھائی کہاں سے آئے، تو آپ نے کہا کانو یسمون ابناءہم باسماء الانبیاء والاولیاء، یہ اپنے بیٹوں کے نام بزرگوں کے ناموں پر رکھ دے گئے، چونکہ وہ بزرگ گزرے تھے حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی. اور حضرت موسیٰ کے والد حضرت عمران تو یہاں عمران رکھا گیا تو آگے ان کے بیٹے کا نام بھی ہارون رکھا گیا. اللہ اللہ. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر میں مولانا محمد یوسف بنوری، مولانا محمد یوسف چشمئی، مولانا محمد یوسف مردان، مولانا محمد یوسف صاحب کے امبلپور، چار یوسف جمد ہے اور چاروں کے چار امام الاثر انور شاہ صاحب کے شاگرد ہیں اور ہر ایک داستان غرب درد غم سنا رہے ہیں. مولانا بنوری نے ان کو کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ یوسف اصف سے ہے، درد و غم سے ہے یہ نام، تم مانتے نہیں ہو میری بات، تم کہتے ہو نہیں یہ سیف سے اور سیف سے، حسن و جمال کے دونوں باتیں لکھی ہے عمدہ میں. اردو والے کہتے تھے کہ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے، گر بگڑ بیٹھا تو میں لائے کہ تعزیر بھی تھا. میں نے ایک دن درس میں کہا یوسف نام کا لڑکا ہو اور غمگین نہ ہو، ایک کھڑا ہو گیا آنسو کے ساتھ، دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بہت پریشان. میں نے کہا یوسف تفسیر موائب میں ہے، یا جو ہے یہ یا جو یہاں یوسف کا جو نام آیا ہے تو ہر ہر حرف کی تشریح کی گئی ہے، یوسر سے ہے اور واو وجاہت سے ہے اور سین سر الغیب سے ہے اور فا فوس سے ہے، لیکن افسوس کہ بہت اخیر میں ہے. یوسف ناموں کے آثار مسلم ہیں. میرا نام جب بنوری ٹون کے استادوں نے اس وقت دیکھا، ارے زرولی خان، یہ کیا ہے زرولی خان؟ تو میں نے کہا جی بدل دیا، تو انہوں نے میرا نام رکھا ریاض الحق. میں سمجھتا تھا کہ شمس الحق، عبد الحق، بڈیر الحق، استاد الحق، یہ کوئی بڑے اچھے نام ہوں گے. یہاں ایک استاد تھے اس کا نام تھا زیارت گل، اور دیوبند کے استادوں نے نہیں بدلا، ایک اور ادارے میں آ کے استاد ہو گئے، انہوں کا نام بدل دیا عبد الحق رکھا. جب میں نے یہ بیان یہاں سے شروع کیا تو حیران رہ گیا ہوا. میں نے کہا زیارت گل، گل خان، خان گل، گلزار، یہ ہندوستان کے 13 نبیوں کے نام ہیں، لیکن عبد الحق، شمس الحق، معین الحق کسی ایک کا بھی نام نہیں. خیر لطیفہ لبنا، تو ہمارے استاد نے میرا نام کاٹا زرولی خان کی جگہ لے ریاض الحق. اس کے بعد دوسرے استاد حضرت اقدس فقی و امت محدث کبیر اپنے زمانے کے علامہ ابن عابدین مولانا مفتی ولی حسن، یہ نئے لڑکے کہاں سے آئے، اس وقت کیسے داخل ہوا؟ لڑکوں نے کہا جی زروری کا نام بدل لیا فلاں استاد نے. اور کیوں؟ کہ جی زروری کا کیا معنی؟ آپ نے کہا زر ولی جامع الدین و دنیا. اور کہا نام نہیں بدلنا چاہیے، ریاض الحق مصیبت میں پڑ جاؤ گے، آئے دن چکر بازیوں میں رہو گے. تو میں نے کہا جی ہٹایا اس کو، حضرت نے اس کو کاٹا، زرولی خان واپس کیا. وہ والے استاد اگلے دن آئے، لڑکوں نے بتایا، وہ استاد ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے، انہوں نے کہا وہ بڑے ہیں ہم سب کے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے احسن العلوم قائم کیا، یہاں طلبہ کی توجہ ہو گئی، اچھے استاد پڑھانے والے مل گئے، عاجز اور فقیر کو علمی کام کے لیے خوب میدان ملا، خوب وسائل ذرائع اللہ نے عطا کیے، تو مفتی ولی حسن کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس استاد کا نام لے کے کہتے ہیں اس نے تو ڈبو دیا تھا، میں نے بچایا، مجھے دعائیں دو. یا خبر کڑے ہوئے بالکل، ریاض الحق یہ کوئی نام ہے؟ کیا میرے ساتھ ایک ریاض گیا ہے، میں عمرے پہ ساتھ لے گیا. وہ غریب کبھی اس میں پریشان ہوتا ہے کہ اس کو شوق ہے کہ تصویریں لی جائے اور شائع کی جائے. تصویر تو اس زمانے کا فتنہ ہے. اشد الناس عذاب یوم القیامت عند اللہ المصورون. ہمارے بزرگوں نے اگر اجازت دی جیسے پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں، نوٹ پر، سفر پر، مرض میں، کسی وجہ سے وفاق والے تک پریشان ہو گئے بہت زیادہ، اور ان کی پریشانی بالکل صحیح ہے. 1988 میں جس سال دورہ عزیز شروع ہوا اور پھر چھٹیوں میں شعبان رمضان میں تفسیر شروع ہوئی، تو میرے یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، حادثہ ہوا تھا پشاور میں. حضرت اقدس جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث، مناظر ملت، مولانا حمداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے گیا تھا، واپسی پر آ رہا تھا، گاڑی کا حادثہ ہوا. درمیان میں ایک واقعہ سن لو. ہمارے جہانگیر میں ایک پنجپیری تھا, وہ کہتا تھا ایک بدتی سے ملنے گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی, تو اس کا حادثہ ہوا اور دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. میں نے کہا تم دو ڈبل قسم کے بدتی ہو. یقش میں ناست پکونا ٹو بارے میں بولی ہمیشہ شوئے بس ہو اللہ لکھی لی میں تاتے لکھی لی وہ چزا ڈاگئی بلا دلاڑا تاوی بدتی تتلے یقش میں عزم کافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروئے جو از جو اسی نچ صرف تی بل سوگنیشتا و پیدا کڑا خدے دے سر دا پاس سر دے. تو مولانا حمداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی, خوب کھانا ہوا. اگلے دن انتخاب تھا, واپسی پر کراچی کا دوست ہمارے منصور بھائی جو روحی رواں ادارے کے اور اس عاجز اور فقیر کے زندگی کے, جیسے پیغمبر نے کہا نا کہ یہ زبیر جو ہے میرا خاص خادم ہے, خاص موقع پہ کہا, اس طرح منصور دنیا میں ایک ہی آیا ہے شاید دوسرا نہ آ سکے. اور آج بھی ہماری تمام توانائی اور تمام سہولت و عزت اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو ساز و سامان بنایا, میرے استاذ عالمگیر بادشاہ زمانہ مولانا مفتی احمد الرحمان نے ایک موقع پر مجھ سے کہا کہ اس اعتبار سے بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کو اوائل میں ہی مزمل اور منصور مل گئے. فرمایا آج تک ہمیں کوئی منصور نہیں ملا. خیر باتوں میں باتیں ہو رہی, پتہ نہیں کہ یہ رہ نہ جائے, کہاں سے چلا تھا کہاں رکوں گا. خیال تو یہ تھا کہ باتیں کروں گا نہیں, بس دعا کر لوں گا اور آپ کو کھانے کے لیے متوجہ کر دوں گا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ ناموں کے آثار ہوتے ہیں بہت زبردست قسم کے, اچھے نام اچھے لوگوں کے. چونکہ ہم نے بھی یہ عقیدت پائی ہے, اپنے استادوں کی محبت پائی ہے اور اس کی روشنی میں اللہ نے ہمیں علم کے مواد اور دوائی عطا کیے ہیں, اس میں جو سب سے زیادہ دخل ہے وہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کا ہے. اس لیے جب پانچ بہنوں کے بعد محمد انور شاہ پیدا ہوا تو اس کا نام میں نے انور شاہ رکھا اور خوب رکھا الحمدللہ. ڈاگئی مولانا نے ان کو ایک خط میں لکھا کہ آپ کو اس نام کے ناموس اور عزت کا خیال رکھنا ہو. وہ خوب لی دلا شاہ صاحب لی دلا ہے نہ ختم ہو نہ ہو عزت بددی, خوب عزت و احترام خیال پکاری الحمدللہ. تو اچھے لوگوں سے یہ اتنا تعلق کہ ان کا نام رکھا جائے اس سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہاں ایک طالب علم تھا, اب وہ کئی اور کام میں لگ گیا, اس کا نام ایسا تھا جس کا معنی بنتا تھا عارضی خوشی, فرحان. تو میں نے اس کو کر دیا عدنان. اس نے حرص بھی پورا کیا, سلوم سے فاضل بھی ہوا. اب ظاہر ہے کہ عالموں کی طالبوں کی حفاظت چاہیے, یہاں سے پڑھنے کے بعد حفاظت نہیں ہوتی, اور کسی بھی کام میں لگ سکتے ہیں. آپ سونے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کہاں رکھا ہوا ہے؟ بینک بیلنس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے؟ اس سے اربوں کروڑوں درجے زیادہ بلند برتر ہے علم کا ناموس, ایمان کی عزت, اعمال کے محاسن, اس کا تحفظ اور بقا بھی ہمارے ذمہ الحمدللہ. کہتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ بہت زیادہ ذہین و ذکی تھا, اور وہ ہر شخص کو پہلی نظر میں پہچانتا تھا. تو ایک بیوروپیا آیا اور اورنگزیب سے ملاقات کی. اورنگزیب نے دو چار جگہ بتائی کہ وہاں میں آپ کو دیکھ چکا تھا. اس نے کہا اگر کوئی ایسی صورت بنی کہ آپ مجھے نہ پہچانے, تو اورنگزیب نے کہا کہ میں 30,000 اورجین دوں گا. اس زمانے میں سکے کو اورجین کہتے تھے. اس نے کہا ٹھیک. کچھ مدت گزر گئی تو بات پھیل گئی کہ یار ایک ولی نکلا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے, دعائیں قبول ہوتی ہے, فلاں پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے. اس زمانے میں اولیاء پہاڑوں میں ہوتے تھے, وہ اولیاء اسلام آباد میں اترا ہے. دل تراش ولی ہوتے تانا ولی حسن پخبر ہے, تو تش ولی زر ولی تو ولا سولی مڑا ٹی زنا. وی دے ولیان نمانی ما ولیان ما نما خدا ام رجی سم رتاس و یدیب وردین زیاد دے نمانا اللہ وی جائے پی رئی مرزے قائل نہیں وہ قائل تو ہوں لیکن کاروبار بنانے کا قائل نہیں اللہ کہتے ہیں فلاں عالم نے ان کی تائید کی میں نے کہا یہ کمیشن ایجنٹ ہے یہ عالم نہیں نہ ہو کمیشن ایجنٹ آن دی ہمارے ملک میں وہ ایک آدمی آ جاتا تھا تو امام صاحب کے لیے کوئی ٹوپی یا کوئی شلوار کا کپڑا تو امام صاحب بسار موضوع کنو یا ماس خوتا الکو مرے پاچھا سے براغلے دے اور نکی مشر رڈلوی سڑے ہو کیا لے ہو یہ کمیشن ایجنٹ سادات ناجائز دے اخسن العلوم سے کتاب نکلی اخسن القربات فی عدم جواز الزکات الی السادات 77 صفوں میں کبھی موقع پہ پیش کریں گے تو عالم جب تک منکر کا رد نہ کرے وہ وارث الانبیاء کس چیز سے وارث الانبیاء اس میں کہ بڑا کرتا پہن لے اور بہت رنگ لگائے اور ہونٹ سرخ کرے اور پان منہ میں چبائے اس سے بندہ ہے وارث الانبیاء جیسے مسائل میں ہے ایسے مصائب میں بھی ہے اللہ تعالیٰ مصائب اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے ہم قریب میری یہ کتاب شائع ہو رہی ہے اور اس میں نے وضاحت کی ہے میرا مذہب و مسلک اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم جو مجھ سے پڑھنے آتے ہیں یا پڑھ چکے یا مجھ سے دینی عقیدت اور پیار کرتے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ایک حصہ میں نے شامل کیا تھا اس کا نام تھا سلامت العبد فی تراجم درر سرحد صبح سرحد کے گوہر یاسمین جیسے علماء کے احوال اوہ بیان نہیں کر سکتا ہمت نہیں ہے اس وقت تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں آپ پر اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے یہ سوچنا کہ ہمیں قرآن مجید میں بیٹھنا ہے کتنی بڑی سوچ ہے قرآن کریم میں اللہ کے لعلکم تتفکرون ان کو اور تمہیں فکر سے ہی کرنا چاہیے یہ فکر ہی سارا نقصان کر دی آخری سورت قرآن کی دیکھو الذی یوسوس فی صدور الناس خناس اس لیے خطرناک دشمن ہے کہ وہ دل کے عقیدے کو وسوسے سے نقصان پہنچاتا ہے وسوسا یوسوس فخر عزیز کا ایک کیڑا ہے اس کے بہت ٹانگے ہیں اب وہ ایسا ایسا کر کے آخر میں اندر چلے جاتے ہیں دماغ میں انسان کی زندگی اجیرن کر دیتا ہے وہ طالب کے وسوسے ہی مشہور ہے طالب آیا سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا استاد جی بہت وایا لکھا وایا کرنے یہ لکھا بس بولے بس چلو شو یہ تو جی بس اور نہیں پڑھنا ہے کیوں بس خیر استاد استاد ہوتے ہیں ہر شخص کو استاد کہنا آسان نہیں واقعی استاد کا مقام دنیا کے اندر سب سے بڑا ہے شاگرد شاہ کون ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے وہ استاد ہے نا شاگرد انہیں بادشاہ کے ہم نشین بنے شاہ کے مصاحب پھر آ کے اترا کر وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بزرگوں کے نام جڑ لیتے ہیں تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں تمہاری یاد میری زندگی ہے اللہ اللہ تو استاذ فوراً نہیں بدگمان ہوتا ہے نہ فوراً طالب پر حملہ آور ہوتا ہے نہ طالب کے سامنے کمزور اور غلط بات کرتا ہے استاذ ہے وہ اس سے روح کا تعلق ہے علمی غذا کا علاقہ ہے امام محمد نے امام ابو یوسف کو کہا کہ اوزائی نے رد لکھا ہے استاذ شیخ امام ابو حنیفہ کے سیر کا جنگی مسائل کو سیر کہتے ہیں اور مالک نے بھی لکھا ہے تو ابو یوسف نے کہا جواب دے دو اس نے کہا اوزائی کی طرح تو میری تاریخ نہیں ہے وہ تاریخ کا بڑا امام ہے اوزائی محدث شام اور مالک میرے استاد ہے تو ابو یوسف نے کہا ٹھیک ہے 10 دن ہارون رشید سے چھٹی لی اور ایک تفصیلی رد لکھا اوزائی پر 70 جلدوں میں الرد سیر الاوزائی شائع ہے، اور ایک رد مالک پر لکھا 40 جلدوں میں 10 دن میں، کیونکہ امام ابو یوسف اپنے استاذ ابو حنیفہ پر فدا دے. جب کوئی کہتا ہے آپ کے استاد نے یہ کہا، آپ کو بھی لوگ کہیں گے آپ کے استاد وتروں کے بعد نفل نہیں مانتے، شوال کے 6 روزے وہ ٹپو. یہ میں نے میلے میں بیٹھ کے اعلان کیے، 10 گاؤں ممبر کے مسائل ہیں اور میں پورا مسئلہ اپنا جتوا چکا ہوں، نقل عقل روایت درایت ہر اعتبار سے. تو جب ابو یوسف سے کوئی کہتے کہ آپ کے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، تو امام ابو یوسف اس کو دیکھتے اور کہتے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ گرم پانی اور صابون سے کنگالو، پھر میرے استاذ کا نام لو. وہ تیرے جیسے نہیں تھے، وہ بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے. خیر، تو دیکھو امام محمد فرماتے ہیں کہ اب مالک میرے استاذ ہیں، میں نے ان سے معطا پڑھی ہے، اس لیے مجھے بہت خیال رکھنا، ادب تو ضروری ہے، استاذ کا خیال تو بہت رکھنا ہو جہاں تک ہو سکے. یہاں تک کہ امام محمد کو بعض مسائل میں رد کرنا پڑا، تو ان مسائل کا نام کتاب کا نام ہے کتاب الحج علی اہل المدینہ، اس میں مدینہ کے رجال اور محدثین کو نشانہ بنایا. مالک کا اس نام نہیں لیا، اس نے میرے استاد ہے، شیخ ہے میرے استاد اور شیخ، اس کا احترام تو بہت ضروری ہے. ملتان میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سرخابی سا لڑکا نظر آیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا. میں نے اس شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بہت بڑا عالم ہے، آپ دیکھیں گے نا اپنے آپ کو بھول جائیں گے. میں تو بھول ہی چکا ہوں، یہ کون ہے؟ میں نے کہا بلا لو نا. وہ باہر گیا، کہتے وہ بھاگ رہا ہے کیوں؟ میں نے کہا اس سے پتہ کر. جب اندر آیا بیٹھ گیا، میں نے کہا امتحان میں پاس ہوئے ہیں. کیوں؟ راہ سے بایا ہوں. میں نے کہا اس لیے یہ کہہ رہے یہ ڈائریکٹر بڑا. میں نے کہ فیل لے تخت لے بگوڑا اسلام آباد درو مرو گئی لے گیا گول خوری. میں سرخ اٹھیا، تعدل تزان ملا زہر کرے خدمہ مسلورت کے میں نہیں عدل میں خلے نہ ہوتی بیان نہیں ہم بس دے توبہ میں تھا اغیری منگو سے محمد نے لے رکھو متقدری سے اغیر استاد ہے مغور ہو مولانا تو لے لے مانا کڑا ہے وشا وشو ہے. قسم قسم کی کمزوریاں ہیں نا ہم سب میں ہیں، اللہ ہماری کمزوریاں دور فرمائے. لیکن یاد رکھنا کتاب علم استاذ شیخ مذہب اس کا بہت احترام ضروری ہے. تو وہ قصہ سنا رہا تھا اورنگزیب کا کہ وہ بیوروپیا نے کہا کہ میں ایسی شکل بنا دوں گا کہ آپ نہیں پہچانیں گے. اورنگزیب نے کہا دیکھا جائے. چنانچہ باتیں مشہور ہو گئی کہ پہاڑوں میں بزرگ بیٹھے ہوئے اور وہ خوب خوب دعائیں کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہے. بادشاہ سلامت نے کہا یار آپ بھی چلے، ہمارے بہت کام ہے، دعا تو ہونا چاہیے قبول. اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جب وہاں چلے گئے وہ بزرگ کے پاس پیش ہوئے، بزرگ نے بڑے اپنے آپ کو کرتا شال میں چھپایا ہوا تھا اور ہاں ہوں کرتا تھا اور زیادہ بات نہیں کی. اورنگزیب نے دعا کی درخواست کی، بزرگ نے ہاتھ اٹھائے. اورنگزیب نے 2-4 بکسے سونے کے بھرے ہوئے کہا یہ حضرت صاحب کو دے دے. ہاں یہ ہم کہاں لیتے؟ اور لوگوں پر بادشاہ کے دل میں محبت اور بڑھ گئی کہ یہ تو عجیب پیر ہے، ہم نے تو جتنے دیکھے وہ سارے جاپانی پیسوں کے پیچھے اندھے ہوتے ہیں. آئی زور میں وہ ایک پیر تو ہوتے ہی پیسوں کے شوقین ہیں، لیکن بہت غلط طریقے سے. ایک آدمی نے اس کے سامنے کہا کہ میرے پاس سودی رقم ہے، آپ استعمال کرنا چاہیں تو دے دیا. تو وہ اس لفافے کو دیکھ کے بار بار کہتے کہ حاجی صاحب کا حج قبول ہے، حاجی صاحب کا حج قبول ہے. حاجی سے ماتا ہوئی دادے غلط شکیر تیر ہوتا دعوت حرام ہوتی اس لیے بجے کل حج کی آپ بجے حج کڑے گئے. میں وہ رضا مرید ایمان شتا ہوں پھر کی ایمان نشتا. حاجی صاحب کا حج قبول ہے، حاجی صاحب تا پلار دا قبولیت اعلان کئی تا سر رضا قبولیت سشین خطر ہے. چونکہ سچ اور حق بولنا ہر ایک کا کام نہیں. ہمارے ایک بزرگ ہے وہ اپنے آپ کو شاہ صاحب ہو پھر سید صاحب کہتے ہیں، تو کراچی آ رہے تھے اور موسم بہت خراب تھا، ہوائی جہاز خوب جھولیاں کھا رہا تھا، اندیشہ سے ہو گیا کہ شاید جہاز گر رہا ہے، تو وہ سیٹ سے اترا اور اس نے کہا اے لوگوں غلط کر کے لوگ ہمیں سید کہتے ہیں، ہم بالکل سید نہیں ہیں۔ تو مجھے خود سنایا یہاں آ کے کہ جہاز رک گیا، سکون آیا۔ میں نے کہا اس حصہ سے فائدہ کو وہ ایک عمر میں عرابی توپ در کے دلا اس ہم سم نش میں، میں آپ کیا ہوگا بھائی، آپ کی مرضی ہے کہے نہ کہے، یعنی سب کچھ موت سامنے سے دیکھی لیکن انسان نہیں بنا، دا پی ران دی دی زمانے دا ٹگانو برگانو شاپ کی پران التجار ہم الفجار۔ استغفر اللہ۔ تو جس وقت اورنگزیب بادشاہ نے بکسے پیش کیے سونے کے اور وہ شخص نے ٹکرا دیے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، تو اورنگزیب کے دل میں اور محبت بڑی کا ایک دعا اور ہو جائے، ہم نے ایک اور دعا کیا، ہاتھ ایک ٹیڑھا کیا، کیسے کیا، ہم تو اس طرح دعائیں کرتے، جان کہاں ہے، جان کہاں، روٹی۔ تو جب اورنگزیب نیچے اترا تو وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا لاؤ 30,000 ارجین، کو ظالم تو ہے، کہا اورنگزیب نے کہا واقعی میں نے سوا کے نہیں بھیجا، اورنگزیب نے کہا بھائی 30,000 ارجین گن کے دے دو۔ اورنگزیب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ چپ رہ لیتے، وہ تین چار بکسے سونے کے بھرے ہوئے تو میں کروڑوں ارجین تھے۔ اس ملنگ نے اور بیروپیا نے جواب دیا کہ نہیں ہرگز نہیں، اس وقت میں نے عالموں کا اور ولیوں کا لباس اختیار کیا، اس کو میں کبھی بھی داغدار نہیں کروں گا، اس پر عیب و تہمت نہیں آنے دوں گا۔ ماں کہ میرا اپنا دھندا ہے، بیروپیا ہے، یہ میں کرتا رہتا، میرے بیروپیا کے پیسے دے دو۔ تو ہمیں اپنے علماء اولیاء اساتذہ و مشائخ علم اور فن، اور وہ بھی تو قرآن ہے جو روح روح اور روح الکونین ہے، کلام اللہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے کما حق کو سمجھنے اور سمجھانے کی ہمت نصیب فرمائے۔ وہ ایسے ہی آپ کو دیکھ کر کے ذرا بات پھیل گئی، ورنہ تو خیال تھا کہ صرف ایک اعلان ہوگا کہ صبح انشاءاللہ 8 بجے سے سبق کے طور پر کچھ مبادی علوم جو کہلاتے ہیں تفسیر ترجمے سے پہلے وہ گزارش کریں گے، اور آج کی نشست بخیر و عافیت مکمل ہو گئی۔ ولو الشکر والحمد علی نعمائی و آلائی ظاہرتا و باطنا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه۔ اللهم احفظنا واحفظ العلماء والطلبة، اللهم احفظنا واحفظ المدارس الدينية والمساجد الإسلامية مراكز التوحيد ومعادن السنن عن الأشر وعن المفسدين وعن الكافرين۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك واننا من المسلمين۔ اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے مجاجز کو بھی پھر سے صحت کمال شفا عاجلہ کاملہ نبیل نصیب فرمائے عزیزم محمد انور شاہ کے حلقوم کو بھی صحت دے اور وہ تراویح و تمام وظائف حیات صحیح طرح نمٹا سکے ہمارے جامعہ کے اساتذہ اور مشائخ کرام مدرسین ناظمین خادمین طلب عزیز اور درس میں شرکت کرنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں پوری دنیا کے مسلمان جو عقیدے کے رشتے سے قرآن کریم کے روحانی تعلق سے اس درس اور اس عجز اور فقیر کے قدردان شکر گزار ہے اللہ ان کو دونوں جہانوں کی قدر و شکر نصیب فرمائے حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں اور جن کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے جو دعائیں ہیں حق تعالیٰ اپنے خزائن سے نصیب فرمائیں دور دور سے علماء و طلباء آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں مسلسل پہنچ رہے ہیں اللہ ان کے راستے ہموار فرمائے اللہ ان کے اور مقاصد ہمارے عالی فرمائے اللہ مکارم محاسن اور مقاصد کتاب عزیز آسانی سے اپنے دریائے زخار سے عطا فرمائے اس راستے میں جتنے بزرگوں نے اولیاء نے صلحاء نے اخیار نے ابرار نے سید الرسل والنبیین نے خاتم الرسل والنبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی وہ نعمت خوشی عطا فرمائے جن بلاؤں سے آفات سے آحات سے اسقام سے امراض سے مصائب سے شدائد سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ ہماری عاقبت بھی محفوظ فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم اللہ مبارک فرمائے نصیب فرمائے آسانیوں کے ساتھ ہاں وہ آداب سارے رہ گئے کیونکہ آج افتتاح ہوا تو میں نے کچھ اشارے تو کیا کہ ادھر ادھر کھڑے ہونا بھی ٹھیک نہیں باورچی خانے کی طرف کھانے کے لیے دوڑنا انسانیت کی خلاف ورزی ہے رزق مقصود مست وقت عام و قرر کردہان پیش ازاں بیش ازاں حاصل نمی گیرت بجود جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ پہنچے گا ادب سے احترام سے اور پوری ایک نشست ہماری کل 8 بجے سے اس پر ہوگی ناظم اعلیٰ نے وہ ضروری دوائی اور مواتن میرے سامنے لکھ کے رکھے ہیں کہ ان پر آپ کلام ابتدا میں کرے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہاں رہنا سہنا یہاں پڑھنا استفادہ کرنا اور ہمارے بہترین معین و مددگار بننا آسان ہو جائے نہ ہم آپ کو تنگ کرے نہ آپ ہم کو ایزا کے باعث بنائے اور یہ رشتہ نہایت خوشگوار اور پائیدار ہے اللہ پاک اس کے گلی گلزار اور بڑھائے جتنی باتیں وہ سب نمازیں بیان پڑھاتا ہوں میں تو ساتھ ساتھ بھی بیان ہوتی رہے گی اور کل کی نشست 8 بجے سے لے کے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس میں تمام آداب مسجد کے درس کے ادارے میں رہنے سہنے کے باورچی خانے آنے جانے کے راستوں میں کھڑے ہونے کے خامخواہ مسلسل دیکھنے اور گورنے کے یہ سب چیزیں بالتفصیل اور بالتدلیل اور بالدلائل والبراہین انشاءاللہ تعالی صبح بیان ہوگی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد